نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2019 کے پہلے پارے کا آغاز کریں گے. سب اپنے آپ کو احساس دلائیں, کہاں بیٹھی ہوں, کیوں بیٹھی ہوں اور کیا کر رہی ہوں. ویلکم رمضان کے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب تک ہماری ساری کوششوں کا رخ اللہ کی رضا اور اللہ ہی سے اس کی جزا پانا اور اللہ ہی کی طرف بڑھنا نہ ہوگا تب تک ہماری یہ کوششیں برابر نہیں ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک شروع کریں, چند باتیں جو میرے آپ کے اس سفر کو خوشگوار بنائیں گی, اور وہ چیزیں ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں. جب تک آپ کا میرا اپنا دل, دماغ, ہماری نگاہیں, ہمارے کان, ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑ جاتا تب تک بات نہیں بنے گی. آپ اور میں اپنے آپ کو یہاں تھوڑا سا احساس دلائیں, کہاں بیٹھی ہوں, کیوں بیٹھی ہوں. کیا آپ کو اس چیز کا احساس ہے اس وقت, خوشی کے ساتھ, تشکر کے ساتھ, کہ میں اس وقت دنیا کی سب سے باعزت کتاب پڑھنے لگی ہوں, میں اس کتاب کی محفل میں ہوں جو ابدی کامیابی اور فلاح کا زینہ ہے. کیا آپ کو مجھے اس وقت یہ احساس ہے کہ آپ کے میرے ہاتھ میں اس دنیا کے عروج اور اس کے زوال کی ریسیپی موجود ہے. جب تک آپ اور میں اس قرآن کا وہ مقام جو اس کا ہے اس کو سمجھ نہیں لیں گے, ہم اس میں سے اخذ نہیں کر سکیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی میری زندگی میں خیر لے کر آتی ہیں. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اپنے آپ کو احساس دلائیں اس بات کا کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس پورے شہر میں سے چنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ دے دے. اللہ سے یہ دعا ہے, دعاؤں کے بغیر یہ سفر چل نہیں سکتا. آپ کی میری زندگی اس سفر کے راستے میں اللہ سے مانگی ہوئی دعاؤں کی مرہون منت ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں اللہ پر نظریں لگائیں گے اتنا زیادہ بات سمجھ آئے گی. ایک بہت ہی خوبصورت سا عمل اللہ تعالیٰ نے جو سکھا دیا قرآن پاک میں ہی, اور وہ کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یعنی بس جب اس کلام کو پڑھنے لگو تو پھر شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں اب کوئی بھی رخنا نہ ڈالے. یاد رکھیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ برا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا لگتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم پارے پہ چلیں, چند باتیں جو آپ کے میرے فائدے کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں جب اس سے فائدہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت دے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت خود کو احساس دلائیے کہ آپ دنیا کی سب سے باعزت, سب سے زیادہ مستند, سب سے زیادہ خوبصورت کتاب پڑھنے والے. بہت ساری کتابیں پڑھ کر یہاں تک پہنچے, یہ کتاب اب آپ کو یہاں سے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف لے کر جائے گی. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب ویدع بها آخرین, اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اور امتوں کو عزت اور بلندیاں دیتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے. دوسری بات, آپ کے میرے ہاتھ میں وہ نسخہ کیمیا ہے جس نے ان پڑھ اور بدو لوگوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا. کہا جائے تو اگر آج بھی دیکھیں تو ہمیں اس قرآن کو تھامنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. تو یقین کیجئے کہ آج آپ نے اس کتاب کو تھام کر صرف اپنے لیے نہیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتریوں کے فیصلے کیے ہیں. تیسری بات یہ کہ عاجزی کے جذبے کے ساتھ بیٹھیے, اپنے دل پر اللہ کی خشیت کو لے کر آئیے. جب تک آپ کے میرے اپنے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت, جب تک میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہوگی تب تک آپ کا میرا اس کلام سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں۔ جب تک دل پہ قرآن کا نزول نہیں ہوتا تب تک اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ پھر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ قرآن سنا، سمجھا، سیکھا ہوگا، لیکن قرآن پاک کے کچھ ایسے نقطے ہیں آپ کی میری زندگی میں، اگر وہ آ جائیں تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ دورہ قرآن کے لفظ سے واقف ہیں الحمدللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں جن کی زندگی کا یہ پہلا دورہ قرآن ہو۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ اور میں قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں نا، تو پھر ہمارے اس کو پڑھنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ان درجوں میں سے ایک درجہ ہوتا ہے قرآن پاک کے ساتھ فہم کا درجہ، انڈرسٹینڈنگ کا درجہ۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے قرآن کے ساتھ وہ سننے کا ہے، اور اس سمیو نہیں اس تمیو۔ سب سے پہلے اس وقت جو آپ نے خود کو یقین دلانا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس محفل میں اس کلام کو سننے کے لیے نہیں، غور سے سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اور بظاہر تو سب خاموش ہیں، لیکن اگر اندر شور ہوا، خیالات، وسوسے، کچھ نہ کچھ سوچیں، تو یاد رکھیے کہ سننے میں رکاوٹ ہوگی۔ تو آپ نے، میں نے یہاں بیٹھ کر خود سے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے اس کتاب کو غور سے سننا ہے۔ پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے ذکرہ، نصیحت کا، ریمائنڈر جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ ذکرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جو آپ کو پہلے سے معلوم تھی اب اس کی تذکیر ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہی کام کیا تھا، لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا تھا۔ پھر اسی طرح تفکر کا ایک درجہ ہوتا ہے، غور و فکر کرتے ہیں آپ اور میں، ایک ایک آیت کے اوپر اس میں سے معنی نکالنا، غور و فکر کرنا۔ پھر اسی طرح تدبر کا ایک درجہ ہوتا ہے، کھوج نکالنا۔ اس وقت آپ کا میرا ادھر کون سا درجہ ہوگا، ہم ان چاروں کو انشاءاللہ تعالی ان اس وقت کی نوعیت کے مطابق لیں گے۔ ہم صرف قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھیں گے ادھر، بلکہ ہم اس کے ساتھ تدبر، تذکر اور اسی طرح ذکر کا معاملہ بھی کریں گے۔ پھر ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن اگر آپ نے، میں نے آج تھاما ہے، تو نیت کیجئے اس سوچ کے ساتھ سنوں گی کہ کچھ بھی نہیں آتا۔ جب دلوں میں بڑائی کا احساس ہوتا ہے، بہت کچھ کر لیا ہے، اب کیا کروں، پہلے بھی سنا، یعنی میں اس وقت اپنے سب انصار اللہ کو مخاطب کروں گی جو ورلڈ وائڈ الحمدللہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ قرآن کے اسٹیشنز میں بیٹھے ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں پر، اس میں اس ہال کے لوگ سب سے پہلے موجود ہیں۔ اگر آپ نے، میں نے خود کو سننے سے محروم کر دیا، تو یاد رکھیے دوسرے تو فائدہ لے جائیں گے، مجھے فائدہ نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سوچ کے ساتھ ہم اس کو شروع کریں گے کہ اللہ ہمارے دل کو ہر تعصب سے پاک کر کے، پچھلی معلومات سے پاک کر کے، بالکل اس طریقے سے اس کلام کو میرے دل پر ڈال دے کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر جتنا کرم ہے اتنا شاید ہی کسی پر ہو کہ وہ ہمیں بار بار اس کتاب سے تعلق جوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو چند باتیں اس سال کے دورہ قرآن کے سٹائل اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اس دورہ قرآن کو تعلقات کی خوشگواری اور تعلقات اور رشتوں کو جوڑنے کے ناطے سے کریں گے۔ سب سے پہلا رشتہ جو ایک انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے جڑ جاتا ہے، اس سے بات کریں گے، اور دنیا سے جاتے وقت تک کے جو رشتے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ اس میں خالق کے ساتھ تعلق بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں کچھ ظاہر بے جان چیزیں، لیکن جب ان کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مثلا کتاب کے ساتھ رشتہ، تقویٰ کے ساتھ رشتہ، اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ انداز کچھ ایسا ہوگا کہ ہم ایک پارے کو ایک تعلق، ایک رشتے کے نام کریں گے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا پارا نمبر ایک ہے، اس کا آج کا ہمارا جو تھیم یا جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ سے رشتہ ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تو اس دن جڑ گیا تھا جس دن آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا. سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی, لیکن اس میں بات واضح تھی کہ الستُ بربکم, ربوبیت کا رشتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رشتے کو ہم اس بارے میں ڈھونڈتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو چیک تو کریں, کہیں پیچھے سے تارے تو کمزور نہیں. آپ نے دیکھا کہ آج کتنا ڈیلے ہو رہا ہے ہمارا شروع میں, کئی چیزیں جو کل ٹھیک تھیں آج ٹھیک نہیں رکھیں, کئی چیزیں جو کل اپنی جگہ پہ تھیں آج نہیں ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں, کبھی کوئی تار مس ہوتا ہے, کبھی کوئی بٹن ٹھیک نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات اللہ کا حکم ہے, لیکن یاد رکھیے بظاہر ہم سب کہتے ہیں ہمارا اللہ سے بہت پیارا تعلق ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو مسنگ ہے. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. پھر اسی طرح ہمارا اگلا پارہ حقوق العباد کے ساتھ ہوگا, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ہم آلٹرنیٹ پاروں میں دیکھیں گے. انشاءاللہ جو کل ہوگا وہ تو کل ہی دیکھیں گے, لیکن اب چلتے ہیں ہم اپنے اس پارے کے اوپر کہ اس کے اندر سے ہم نے کس طریقے سے ان باتوں کو لینا ہے. اگر آپ اس پارے کے مین پوائنٹس, کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے سمجھنے سے پہلے اگر ہمیں تھوڑا سا اس کا ہلکا سا خلاصہ مل جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے. اس پارے میں سے ہم نے اللہ سے تعلق کی کچھ باتوں کو نوٹ کرنا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نماز میں, تو سب سے پہلی چیز نماز کی فکر کرنی ہے. دوسری بات کہ جس سے رشتہ جڑتا ہے نا اس کے ساتھ دکھ سکھ کرنے کو دل کرتا ہے, تو ہم نے اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے نا تو کسی کو برا کہنے کی بجائے انسان اپنا دامن دیکھتا ہے. تو آپ نے میں نے ہر آزمائش پہ, ہر بیماری پہ, ہر دکھ پہ, گھروں کے ٹوٹنے پہ, ناراضگیوں کی صورت میں صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے. کوئی انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی کامیابی یا اپنی ناکامی کا مورد الزام ٹھہرا دیں. پھر تیسری چیز جو اللہ سے تعلق جوڑنے میں بہت اہم ہے وہ قرآن ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ زندگی کا راستہ سیدھا ہو جائے. قرآن پاک کو صرف باعث برکت کتاب نہیں, باعث ہدایت کتاب سمجھ کر انشاءاللہ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے اگر ہماری نماز اور ہمارا قرآن سیدھا ہو گیا تو پھر اس کے بعد اگلی چیز سمجھ آئے گی, اور وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی با مقصد ہے. ہمیں تو اسلام مل گیا ورثے میں, ہم نے دنیا کو دینا ہے محنت کوشش اور جد و جہد سے, اور ذاتی زندگی کو محدود کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو بڑھانا ہے. کہہ لیجئے کہ ذاتی تقاضوں سے اوپر اٹھ کے داعی اللہ بننا ہے. پھر یاد رکھیے کہ جب اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے نا, اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے, یہ سارے آپ کو نقطے بھی نظر آئیں گے اپنے بارے میں, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مخلوق سے بولنے کو دل نہیں کرتا. جب باتیں کسی سے کر کے ہی آ گئے تو پھر آپ نے کسی کو کیا سنانا, تو کم بولنا ہے. جب ایک انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نا تو لوگ اس کو مہرے دکھتے ہیں, بے جان چیزیں جو اللہ کے حکم سے چل بول رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کم بولنا چاہیے. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ناطے سے اللہ نے مذاق کرنے کو جہالت کا کام دیا, اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے. اور یاد رکھیے کہ جب بھی دین سے دوری ہوگی اس کا نتیجہ من پسند رواج اور رسمیں دین میں آنے لگیں گی. لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں کو دین اور دین کی باتوں کو ایک اجنبیت کی چیز سمجھنے لگیں گے. تو اس بارے میں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے, اللہ سے رشتہ پورا ہوتا ہے نا, تو پورا دین لیا جاتا ہے, ادھورا دین نہیں لیا جاتا. تو یہاں ہم اس پارے کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ دین پورے کا پورا لینا, ادھورے دین سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب پارے کے اختتام کی طرف چلیں گے تو اللہ سے رشتے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نسلوں کی فکر لگے گی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مسلم اور اللہ والا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود مسلم اور اللہ والا بننا پڑے گا, اور اس کا طریقہ کیا ہے. آخر میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا میرا اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے, پکا رشتہ ہے, تو اس کا جواب کیا ہے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب اللہ کوئی حکم دے گا فوراً مان لیں گے. آج کی شیٹ میں آپ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ کیسے اپنا اللہ سے تعلق نوٹ کریں گے, کتنا تعلق ہے؟ تو بس جتنی اطاعت ہے. سماؤ بسر, سماؤ اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کے رشتے جڑ چکے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے. ہم سب کو کل اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے, اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہیں. تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. چلتے ہیں سورۃ فاتحہ پہ. قرآن پاک کا دل, قرآن پاک کی جان, سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلی مکمل سورت ہے. اس سے پہلے آیات نازل ہو چکی تھیں, پانچویں یا چھٹی وہی ہے. سورت کا نام فاتحہ ہی نہیں, اس کے علاوہ اس کے تقریباً 36 یعنی 36 مختلف نام ہے. کسی بھی چیز کے بہت سارے نام ہونا اس کی بہت ساری خوبیوں کو واضح کرتا ہے. اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے, اس سے مریضوں کے اوپر پھونک کر شفا بھی لی جا سکتی ہے. اور اس سورت کا نام سب الصلات بھی ہے, نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ مل جاتا ہے. کتنی پیاری ہے یہ سورت کہ جو آپ کو قرآن کے کھلتے ہی دکھتی ہے, اور اس کا نام بھی دا اوپنر ہے. صرف 7 آیتیں ہیں اور اللہ نے کہا, یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں, نماز کی جان سورۃ فاتحہ. فاتحہ نکل گئی تو بے روح ہو گئی نماز. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے قرآن کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, کیوں ہم قرآن پاک کے بالکل آغاز میں اعوذ باللہ کیوں پڑھیں؟ ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگے جو ہم شیطان کو اپنے سے دور کریں؟ تو یاد رکھیے, آج ہی اپنے مصحف پہ بڑا بڑا لکھ لیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے پڑھنی ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے اس مقصد سے نہ ہٹا دے جس کے لیے یہ قرآن شروع کیا ہے. کیونکہ شیطان کی خواہش کیا ہے؟ ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھتے رہیں, اور جو مقصد تھا اور وہ مقصد کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے جو مہربان ہے اور رحیم ہے. یاد رکھیے کہ بسم اللہ صرف بسم اللہ نہیں ہے, یہ بسم الرحمن بھی ہے, یہ بسم اللہ کے بعد بسم الرحیم بھی ہے, یہ بسم العزیز بھی ہے, یہ بسم المعز بھی ہے, یہ بسم المعز بھی ہے. اللہ کے 99 نام تو کم از کم سبھی کو آتے ہیں. لفظ اللہ, اللہ کا وہ ذاتی نام ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں. تو آئیے ذرا اس سورت کا ترجمہ دہراتے ہیں. اس وقت آپ کے دل دماغ بالکل ان برتنوں کی طرح ہوں کہ جو اس بڑے سمندر کے پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش میں, جتنا جس کا ظرف بڑا ہوگا اللہ اتنا اس کو اس سے فائدہ دلا دے گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو محروم نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا, بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا, اور نہ گمراہوں. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے, انڈیکس آف دا قرآن کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ دیکھیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کی 4 دفعہ تکرار ہے, الرحمن, الرحیم, بسم اللہ میں بھی اور سورۃ الفاتحہ کے پہلے لفظوں میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن رحمت کی بارش بن کر اس بندے کے دل پر برستا ہے کہ جو اپنے لیے اس میں سے ہدایت کی نیت لے لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ساری تعریفیں سارے شکر اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس اللہ نے سب کچھ دیا، کس بات پر اللہ کا شکر؟ اس وقت یہاں بیٹھ کر خود سے پوچھئے کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، تو جواب کیا ہے کہ بغیر کسی ہیئرنگ ایڈ کے سن رہی ہوں، اور میں بغیر کسی باڈی لینگویج کے اپنی بات آپ تک پہنچا رہی ہوں. کبھی آپ نے، میں نے سوچا اللہ نے آپ کو مجھے کیا کیا دیا ہے؟ یہ تو وہ سوچے گا جس کو اس سے فرصت مل جائے گی کہ کیا نہیں دیا. اگر اس وقت آپ کو مجھے کانوں میں کچھ ایڈز ڈال کر کوئی ایسے آلات لگا کر سننا پڑتا کہ جو وہ لوگ لگاتے ہیں جو سن نہیں پاتے، تو مجھے بتائیے کیا ہم اتنے سکون سے سن رہے ہوتے؟ اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی یہ سورت ہے. سورت فاتحہ کیا ہے؟ شکر. ان اے نٹ شیل، شکر کو اگر آپ لفظوں میں ڈھال دیں تو وہ سورت فاتحہ. کس کس بات پہ اللہ کا شکر، کس بات پہ شکر نہ کریں؟ اس بات پہ بھی شکر کہ اس نے ہمیں شکر کی توفیق دی. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک شکر ہے، تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، بتا اس نعمت کا حق کیسے ادا کروں؟ کیونکہ جب زندگی میں شکر آ جاتا ہے نا تو شکر آ جاتی ہے. جیسے کڑوی چائے میں چینی ڈالتے ہی شکر ڈالتے ہی وہ میٹھی ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم زندگی کی حقیقتوں اور تلخیوں میں شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو میٹھا کر لیتے ہیں. اور جب آپ کی زندگی میں شکر ہوگا نا تو یاد رکھیے آپ خوش مزاج ہوں گے، آپ کے اندر سے ایک روشنی نکلے گی، آپ پازیٹیو انرجی دیں گے لوگوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ایک لفظ حمد ہے اور ایک شکر ہے. شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس میں آپ کو خود بھی کچھ فائدہ ہوا. مثلا اس وقت میں نے جوتا پہنا ہوا ہے تو اس جوتے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے نا، میں اس پہ بھی اللہ کا شکر کروں گی. اور حمد کے تعریف میں اس پہ نہیں کرتی جو مجھے ملا، میں اس پہ بھی کرتی ہوں جو مجھے نہیں ملا. سورت فاتحہ پہ تو گھنٹوں کے اعتبار سے بات ہوگی. یہاں اس وقت میں بس یہ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو شکر سے بھر لیجئے. شکر کا احساس زندگی میں چاشنی بھرتا ہے، شکر مزید نعمتوں کو پانے والا بن جاتا ہے، شکر کے بعد خوشگواریت آتی ہے، مشکلات قابل برداشت ہونے لگتی ہیں، خوشیوں میں انسان اچھلنے کودنے نہیں لگتا. اور آپ کہہ لیجئے کہ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا تو خالق اور مخلوق کا تعلق بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں بہتری آتی ہے. اس کے برعکس جب نہ شکرپن ہے تو چڑچڑاپن، ناراضگی، دکھی دل اچاٹ ہے، ہر وقت رونے کو دل چاہتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جنت میں جانے والوں کا پہلا جملہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے ہم، ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا. جنت میں جا کر یہ شکر ایسے ہی نہیں نکلے گا، دنیا میں اپنے آپ کو چیک کیجئے. اور جہنم میں جانے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی گئی، کس وجہ سے؟ نہ شکرے پن سے. تو یاد رکھیے نہ شکرا پن اللہ کا بھی نہیں اور بندوں کا بھی نہیں کرنا. اور جب شکر آتا ہے نا تو نعمت ذمہ داری لگتی ہے، حق نہیں لگتی، پھر اس نعمت کو پا کر رب کو ناراض کرنے کو دل نہیں کرتا. اور یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی کتنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کوئی بھی بڑا سامنے آئے تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے اسے کچھ مانگ لیں، تو جب مانگنے پہ آئے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری، تو میرا بن جا، میں تو تیری ہوں، اب مجھے اس کا یقین بھی دلا دے. اور مانگنے کی چیزوں میں سب سے خوبصورت چیز ہدایت کی دعا. دیکھیے پہلی دعا آ رہی ہے ترتیب کے اعتبار سے، پہلے دن میں، پہلے سبق میں، اور وہ ہدایت ہے. کیونکہ گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک ہدیہ ہے. ہدایت کے بغیر اولاد مل جائے تو آزمائش، ہدایت کے بغیر مال مل جائے تو آزمائش. ہدایت وہ میجک سٹون ہے جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے اندر انسان کے لذت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک انسان پھر اپنے آپ کو اس چیز کے قابل کر لیتا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ آپ نے میں نے کھولی، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر انسان کی اپنی اوقات، اور آخر میں تڑپ اور طلب۔ اس ایک صورت پہ غور و فکر سے ایک انسان اس دنیا کے بڑے بڑے مراحل سے گزر جاتا ہے، اور جب آپ میں بغیر سوچے سمجھے اس کو دن میں کم از کم 17 بار ہی کیوں نہ پڑھ لے، کوئی رشتہ نہیں جڑے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک سوال کیجئے خود سے۔ کبھی آپ کہیں جائیں اور لوگ آپ سے ملیں، پھر کسی سے آپ کی شکل ملتی ہو، کوئی نہ کوئی تعلق ہو، تو لوگ کہتے ہیں آپ کی فلاں سے کوئی رشتہ داری ہے، آپ کا کچھ رشتہ ہے اس سے فلاں سے، آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑتے، ہاں ہاں وہ میرا وہ ہے وہ ہے۔ اس سینریو کو سامنے رکھ کر خود سے پوچھئے، آپ کا اللہ سے کیا رشتہ؟ آپ اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ خود سے سوال کیجئے، میرے اللہ سے کتنے رشتے ہیں؟ اور خاندانوں میں دیکھا گیا جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر رشتوں پہ رشتے جڑتے ہیں، کہتے ہیں اس کے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں، یہ میری ماموں کی بیٹی بھی ہے، یہ میری دیورانی بھی ہے، اور ادھر سے یہ کسی اور تعلق سے میری کچھ اور بھی ہے۔ جتنے رشتے اتنا پیار، کہتے ہیں نا جتنا ساک اتنا مٹھاس۔ آپ کا میرا اللہ سے کیا کیا رشتہ ہے؟ صرف سورت فاتحہ کے اندر سے دیکھیے تو 7 رشتے نکلتے ہیں۔ کون سے؟ حمد کا رشتہ، ربوبیت کا رشتہ، رحم کا رشتہ، ملکیت کا رشتہ، عبودیت کا رشتہ، استعانت کا رشتہ، ہدایت کا رشتہ، اور منعم کا رشتہ۔ بتائیے کتنے رشتے توڑیں گے؟ اگر دیکھیں تو 8 رشتے بن گئے۔ اور 25 بار آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ، آپ کو سورت بکرا کی آیت الکرسی میں اللہ کے 25 نام دکھتے ہیں۔ سورت فاتحہ کے بعد سورت بکرا اگر آپ کھولیں 25 دفعہ اللہ کا نام آئے گا۔ آج آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ کو ایکٹیویٹی شیٹ ملے گی، اس کے ناطے سے آپ کا کام یہ ہے۔ ابھی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر دونوں کام ساتھ کرتے ہیں، گھر جا کر کریں گے تو اچھا کریں گے۔ اس بارے میں سے اللہ کا نام اور اس کی صفت، جیسے سورت اسی سورت میں دیکھیے کتنے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، مالک، اسی طرح اللہ کی صفات، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، پھر اس کو لکھیے، پھر ہر تعلق کے ساتھ جوڑیے۔ اسماء الحسنہ پہ غور و فکر کیجیے کہ اللہ کے ساتھ کتنے تعلق ہیں۔ اور اگر آپ کو مجھے یہ صورت سمجھ آ گئی تو یاد رکھیے کہ ہماری عبادت بہترین ہوگی، بندگی، اطاعت، سبمیشن۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں عبادت کبھی آ ہی نہیں سکتی اگر دل میں شکر نہ ہو۔ شکر کے چشمے میں سے عبادت ڈھلتی ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ شکر کا جذبہ جب حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ بندگی اور عبادت میں ڈھل جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اور میں اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہوں گے اتنی ہی بات ہماری اچھی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ دے گا جس کا کبھی آپ نے میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صرف ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا، ہماری خواہشات بھی پوری کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الرحمن الرحیم، پھر رب العالمین، تسلی نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو مجھے اللہ کی محبت مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ کیونکہ اس کے بغیر زندگی میں وہ لطف نہیں آئے گا، اس کے بغیر زندگی پھیکی ہوگی، اور آپ کو مجھے ایسے محسوس ہوگا کہ ہم دکھی ہیں۔ چند سیکنڈ خاموش رہوں گی، آپ اپنی نعمتوں کو یاد کیجئے، جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، مادی بھی، مالی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، اولاد کی صورت میں نعمتیں ہیں، یا آپ کو علم کی دولت دی، سکلز کی صورت میں، اور شعور سے سب مل کر ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھیں۔ جی شروع کیجئے۔ Thank you. کچھ تعلق جڑا، اللہ سے کوئی رشتہ جڑتا ہوا محسوس ہوا، آپ یہ ایکٹیویٹی کیا کریں. دیکھیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان تصور میں اس سے باتیں کرتا ہے، تنہائی میں اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا تو اسی کا ذکر کرے گا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار سمجھنے لگیں. تو انشاءاللہ بار بار کے تذکرے کے بعد ضرور دل میں سکون آئے گا. ایک چھوٹی سی بات پہ غور کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ یہاں رحمان تھا تو پھر رحیم کی کیا ضرورت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن والقہر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سارے ناموں میں سے ڈومیننٹ غالب نام رحمان ہے، رحم ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغ ہے، اس لیے رحمان دنیا والآخرہ کہا جاتا ہے. دنیا میں اس کی رحمت بلا تخصیص ہے، سب کو ملی ہوئی ہے، کافر مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا. قیامت کے دن صرف ایمان والوں پہ اللہ کا رحم ہوگا. اور دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم. ایک خود سے سوال کیجیے، سوچنے کا نقطہ ہے، کیا میں اللہ کی صفت رحیم کے قابل ہوں؟ یعنی دنیا میں تو اللہ نے مجھ پہ رحم کر ہی دیا ہے، کیا آخرت میں ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے کی پوری کوشش کریں گے. اگر ہم نے آج پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے اس رشتے کو جوڑ لیا تو باقی سب جڑیں گے. اور سب سے مضبوط رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے. دنیا میں کئی رشتے بنے اور ٹوٹ گئے، کئی زندگی میں شروع میں ہوتے ہیں بعد میں نہیں ہوتے. مثلاً ماں پیدا کرتی ہے، رشتہ ہے، ماں پیدا کرتے ہی مر جائے، ڈلیوری کے دوران کیا مائیں نہیں مر جاتی؟ کئی باپ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے، ہمارے اپنے پیارے نبی کی مثال موجود ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو پہلے بچے تھے، تو دو تین سال کے بعد کوئی بھائی بہن آیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کچھ رشتے ہم آتے ہیں تو اس وقت ہوتے ہی نہیں ہیں، بعد بعد میں بنتے ہیں. کچھ بن جاتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ بن جاتا ہے. کل ہم انشاءاللہ ماں کے تعلق پہ بات کریں گے اپنے اسی سلسلے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ رشتے کبھی بنے کبھی چھوٹے. پھر بڑے ہونے کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو سسرالی رشتے، پھر ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. کسی کو ایکس ہسبینڈ کہتے ہیں، کسی کو ایکس وائف کہتے ہیں. ایک رشتہ، وہ ماں کے پیٹ کے اندر آپ کا بیج ڈلنے سے پہلے سے تھا اور قبر سے نکلنے کے بعد بھی رہے گا، حتیٰ کہ جنت میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ جب آپ سے مجھ سے اس بات کا سوال کرے گا کہ حل ردی تم، کیا تم مجھ سے راضی ہو، اور جنت میں جب اللہ سے گفتگو ہوگی تو وہاں اس تعلق کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ سلام قلم رب رحیم کی صورت میں. تو پھر جس رشتے کو نہ ٹوٹنا ہے نہ چھوٹنا ہے، ہمیں سب سے زیادہ کس کی فکر ہونی چاہیے؟ سوال کیجئے، کیا میرا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، کیا میں اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتی ہوں؟ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ اس کی عبادت، ایاک نعبد، اور عبادت کا عملی اظہار دعا. عبادت کی سب سے خوبصورت قسم دعا ہے. جب بندے اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، مجھے بھی کرنی پڑے گی، آج کے بعد نمازوں میں یا اس کے علاوہ جب بھی سورت فاتحہ پڑھیں تو شعور سے مانگیے. ابھی میرے ساتھ سب بولیے گا، اہدنا الصراط المستقیم. اب دل سے کہیے آمین، کیونکہ جب دعا قبول ہونے لگتی ہے تو ہم گھبرانے بھی لگتے ہیں، اے اللہ اتنی جلدی ہدایت مل جائے گی، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا گناہوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا تعلق جوڑ دے. سب سے اہم سورت ہم نے پڑھ لی، اس کا خلاصہ کر لیا. اب سب سے طویل سورت، سورت البقرہ. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اور پورے قرآن میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے. نمبر دو کی سورت ہے، 286 286 آیات ہیں. سورت کا نام بقرہ واقعہ ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس میں بہت اہم سبق ہیں جو ہمیں پچھلی قوموں سے بتایا جائے گا. اس سورت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ الشیطان، شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. تو گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا انتظام کیجئے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ حصہ سورۃ فاتحہ کا پڑھتے یا سنتے ہوں. مراد یہ ہے کہ اگر شروع سے شروع کی پھر پوری ہوگی چند دن میں تو پھر شروع کر لیں. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1821. سورۃ بقرہ سے اپنے گھروں کو شیطان پروف کیجئے، انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے سورت کو شروع کرتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اس جملے کے سوا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو پتا اس سے کیا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات ہم تک پہنچ گئی کہ ان کو الگ الگ پڑھنا ہے. الف لام میم اس کو علم نہیں پڑھیں گے. اور اسے ایک لفظ سے پتہ چل گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر تو قرآن کے لفظ نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں علم تارا کیفا والی ایک سورت بھی ہے نا، سورت فیل. علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں علم پڑھتے ہیں، یہاں علم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ لکھ لیجیے ایک جملہ فائدہ دے گا آپ کو، ہر زبان کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے جس سے آپ اس زبان کی گتیوں کو سلجھاتے ہیں. قرآن کی ڈکشنری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. قرآن کا ہر لفظ جس طریقے سے آپ نے سکھا دیا وہ لفظ اسی طرح سے آپ اور میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. کچھ سسٹرز یا کچھ بہنیں بھائی گھروں میں اس کو لٹکا لیتے ہیں لکھ کر ایک قطعے کی صورت میں. اس سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت لکھ لیجئے جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور سامنے دیکھیں گے تو یاد ہو جائے گی. تو یاد رکھیے صرف لفظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ جو چیز دوں گی کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ مدد کرے، کہ جو ایک مضمون کی آیات ہوں گی ان کا ایک ٹاپک دیں گے آپ کو. جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ اب پہلی آیات جو ہیں پانچ آیتیں، آیت ایک سے پانچ تک، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ جوڑنے والا یہ کون ہوتا ہے، جس کو آپ اور میں متقی بھی کہتے ہیں مومن بھی کہتے ہیں. آئیے ذرا آیتوں کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ میں ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا غیر المغضوب، غضب والوں کا نہیں، ولا الضالین، اور بھٹکے وہ کا نہیں. اللہ نے آپ کی میری دعا سنی. ریئلی یو وانٹ، تمہیں ہدایت چاہیے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پہلی بات لکھ لیجئے، کتاب کو پڑھے سمجھے اور اس پہ عمل کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. دوسری بات ہے، یہاں سے اب آگے تک ہم لکھیں گے انشاءاللہ، نوٹ کریں گے، سورۃ بقرہ کا تقریباً فرسٹ دو تین اور چار رکوع تک کا حصہ ہمیں انسانوں کے مختلف درجے دکھاتا ہے کہ ڈے ون پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لو کیا بننا چاہتے ہو. آپ اور میں بیٹھے ہیں رشتے جوڑنے کے لیے، تو رشتہ جوڑنے کے لیے یہ ساری خوبیاں آپ کو مجھے اپنے اندر ڈالنی ہے جو ان آیتوں میں آپ کو دکھی. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے، اور اس ترتیب کو اگر قائم رکھیں گے نا تو پھر ایک سوال لکھیے، اللہ سے رشتے جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا یا کس کا تعلق کس کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے؟ تو نمبر ایک متقی، پھر مومن، کیونکہ یہاں تقویٰ کی بات آ گئی، ایمان، یؤمنون بالغیب، پھر اسی طرح یقیمون الصلاۃ سے مصلی، نماز پڑھنے والا بننا پڑے گا، پھر مم رزقناہم ینفقون نے منفق، خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، اور پھر آخر میں مفلح، یعنی متقی، مومن، مصلی، منفق اور مفلح بنے بغیر اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا. آپ اور میں اپنا سوال خود کریں، یہ ایمان کی بحث نہیں ہے، صرف ہینٹس ہیں. اپنا تعلق باللہ نوٹ کرتے ہیں، کیا واقعی میرے اندر یہ تعلق موجود ہے؟ گناہ کے موقع پہ صرف اللہ کے دیکھنے کے خوف سے چھوڑ دیتی ہوں تو الحمدللہ متقی ہوں. سب حقیقتیں سامنے کھلی ہوں پھر بھی نہ دکھنے والی ہستی پر ایمان لاتی ہوں، الحمدللہ تو مومن ہے. بھری محفل شاہ شادی کی ہو، خوشی کی یا غم کی، وہاں سے اٹھ کر جائے نماز پر جا کر سر اس کے آگے رکھ دیتی ہوں تو الحمدللہ مسلی ہوں. یہ رشتے باتوں سے نہیں جڑتے. دیکھیں دنیا میں آپ اور میں نہیں کہتے باتوں سے کون خوش ہوتا ہے، رشتے داری کا تقاضا ہے. آج ہم میں سے تو بہت سارے صرف رشتوں کے غلام ہو گئے، گناہ بھی کرتے ہیں، کہتے کیا کرے، ماموں کے بیٹے کے خالہ کے پھپھو کے چچا کی تو شادی تھی، اتنا تو قریبی رشتہ، اب ان کو ناراض کیسے کروں، وہ بہن کے دیور کی بیٹی کے فلاں کی تو شادی تھی. دنیا والوں کے ساتھ تعلق نبھاتے ہوئے گناہ کر دیتے ہیں، کیا اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے نیکیاں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کو بھی باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ ہیں جو باتوں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آگے ہیں، لیکن آیت 6 اور 7 ان دونوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ توڑنے والا، کورا چٹا انکار، سوری آپ کی ہماری رشتہ داری ختم، ہم نہیں تقاضے نبھا سکتے آپ کے ساتھ رہنے کے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیا پتہ چلا، کچھ لوگ تو پہلے دن سے اللہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. جرت ہے ویسے، ایک حد تک دیکھیے تو جرت تو اچھی ہوتی ہے، کم از کم پہلے سے کہہ دیا نہیں بھی آپ کی ہماری نہیں بنتی. آپ دیکھیے نا، کسی نے رشتہ مانگا، آپ کہتے نہیں اس گھر میں بچی خوش نہیں رہے گی، انکار کر دیتے ہیں. چلیے گلا تو ہوگا. بھائی نے رشتہ مانگا بہن سے، بھائی کی بڑی خواہش تھی، بہن نے انکار کر دیا، تھوڑا سا دل کھٹا تو ہوتا ہے. وہ کہے گا اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو کرو، یہ کرو، لیکن پھر بات بدل جاتی ہے، چلیے بعد میں وہ بھی خوش تو وہ بھی خوش. ایسے لوگ جو اللہ سے پہلے ہی دن رشتہ توڑ دیں، ان کے دل پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. پھول اور پتی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ سکتا ہے پھول کی پتی سے ہیرے کا ذکر، لیکن مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، دھوں سے بلائیں، دھاندلی سے بلائیں، ان کے پاس عذر ہی عذر موجود ہیں. آپ ان کا ایک عذر دور کریں، ان کو دوسرا یاد آ جاتا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں سے پھر اپنے آپ کو اس طریقے سے بے نیاز کر لو کہ ان کے اوپر کڑنے جلنے کی بجائے تم اس سے فائدہ اٹھا لو. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک تیسرا گروہ، اوپرے دل سے رشتہ نبھانے والے. اللہ نے یہاں ان کو منافق نہیں کہا، لیکن آگے جا کر سورت منافقون نام کے پوری سورت رکھ دی، اور جدھر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں ایسے لوگوں کی کثرت تھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بس لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ نے ان کو بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور یعنی سمجھ نہیں رکھتے. ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کی خوبی کیا ہے؟ فساد کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ اس کائنات پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے، بہت سارے لوگ ہیں جب آپ ان کو ایسی دوغلی پالیسی اپنانے سے روکیں تو کہتے ہیں نہیں نا وی آر پیس میکر، دنیا بھی تو خوش رکھنی پڑتی ہے نا، پھر دیکھے رشتہ داریوں کا بھی تو سوال لینا، پھر اللہ کو ہمارے دل کا بھی پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ زمین میں فساد کیا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنا۔ اپنے لیے لکھ لیجئے، اللہ نہ کرے یہ مثال آپ پہ فٹ ہو، لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس خوشی میں کہ لوگ خوش ہو جائیں تو آپ فسادی ہیں۔ پھر اسی طرح کفر اور معصیت کیا ہے؟ زمین میں فساد اور اللہ کی حدوں کو توڑنا۔ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ امن، سکون اور اصلاح اور ترقی۔ چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ پینے والی پائپوں کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ کے بچے جراثیم والا پانی پی رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ حد 2 دن کے لیے پورے شہر کا پانی بند کر دیں گے، آپ لوگ تھوڑا سا پانی بھر لیجئے۔ اب ایک سنیریو ہے، مجھے نہیں پتا اس ملک میں اس سے کتنا کو ہم اس کو سمجھ سکیں، لیکن کسی حد تک تو سمجھ آئے گی نا، بظاہر پانی صاف ہے لیکن اندر اس کے جراثیم ہیں اور بعد میں پھر اس سے بیماریاں پھیلیں گی۔ اب جو ہی یہ اعلان ہوگا کہ 2 دن کے لیے پانی بند ہوگا، مشکل ہوگی، آپ کو پریشانیاں ہوں گی، لیکن کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر آپ کو بہت زیادہ صاف ستھرا پانی ملے گا۔ اس خبر کے سنتے ہی جو بستی کے لوگ تھے نا، وہ مختلف گروہوں میں بٹیں گے، کچھ کہیں گے الحمدللہ، تھینک یو، سو نائس، جلدی کیجئے بیماری سے بچیں، وہ تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا گروہ سامنے آ جائے گا، کہے گا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لیں، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، مومن ہے، موت کا وقت تو ہمارا مقرر ہے، دس اینڈ دیٹ۔ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ مخالفت پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کیا مطلب ہے اس گرمی میں ہم 2 دن پانی کے بغیر رہیں، آپ کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا، وہ لوگ جو کل تک گندا ملا پانی بڑے پیار سے پی رہے تھے، لڑنے لگ گئے۔ اب مجھے بتائیے، بظاہر دنیا داری کے ناطے سے یہ کیا ہے؟ فساد ہے، جھگڑا ہو گیا، لیکن یہ جھگڑا اس خاموشی سے بہتر ہے جس کے بعد لوگ جراثیموں والا پانی پی لیں۔ اب اس مثال کو لائیے اپنے حالات پہ، ہم سب دنیا میں اپنے رشتوں، ناتوں، دوستوں، ساتھیوں، گھر والوں میں ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ چلو ادھر جدھر اوم چلتا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کل تک قرآن سیکھنے سے پہلے آپ وہی کرتے تھے جو آپ کی فیملی کرتی تھی، آپ کا خاندان کرتا تھا، دوستیں کرتی تھی، سب خوش تھے، لیکن سب جراثیموں والا پانی پی رہے تھے۔ اب آپ نے قرآن کھول لیا، گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا گھر میں جھگڑا ہے، تو یاد رکھیے حق اور باطل کی جنگ میں کشمکش تو ہوگی۔ اگر آپ صرف اس لیے خاموش ہو جائیں میرے سے مخالفت برداشت نہیں ہوتی، ریزسٹنس میں برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے ہسبینڈ کی آنکھوں میں وہ جو میرے لیے ایک غصہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، اور میری دوستیں مجھ سے بے نیاز ہو گئی، نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیں 3 لوگوں میں سے سب سے حق پہ کون سا تھا؟ جس نے فوراً کہا کیجئے، یہ تھوڑے دن کی مخالفت برداشت کر لیجئے، دیکھیے گا سب بعد میں آپ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ تھا فساد اور اصلاح کا نقطۂ نظر۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ کہ حق کو قبول کیجئے، بہت پیار سے، محبت سے، حکمت عملی سے اس دین پہ عمل کیجئے، جان کے اپنی کہہ لیجئے کہ غیر حکیمانہ پالیسی کی وجہ سے لوگوں کو دشمن نہ بنائیں، لیکن اگر کسی کو آپ چھیڑتے نہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ نہیں رہا، تو تھوڑی بہت مخالفت اس کو گوارا کیجئے۔ 13 سال مخالفت کے تھے، گھر گھر میں تو جھگڑے تھے، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر پیچھے ہے، کسی کا شوہر چلا گیا تو بیوی پیچھے، کسی کا بچہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑا الزام مکہ میں جو لگا تھا وہ کیا تھا؟ یہ رشتے توڑواتا ہے، اس کی باتوں میں آ کے عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں، اس کی باتوں میں آ کر ہمارے بچے ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں، یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے، خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ ہم بھی من والے ہیں، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہے منافق کی دوغلی پالیسی، کہتے دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، سب کو خوش رکھو۔ یاد رکھیے، جو سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں رہے گا، اور ایک رب کو راضی کر لیجئے، وہ رب جو دلوں کا مالک ہے وہ سب کو آپ سے خوش کرے گا۔ اور اسی طرح سے پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ کہاں ہو رہا ہے سودا؟ دیکھیے، آپ یہ گلاس خرید کر لائے، گھر والوں کو پسند نہیں آیا، آپ جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ رکھ لیجئے، وہ فلاں دے دیجئے، گلاس کے بدلے گلاس لینا کوئی بری بات نہیں، باہر کے ملکوں میں ہوں گے پیسے بھی دے دیں گے واپس، جائیے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ہم سے گلاس لے لیجئے پیسے دے دیجئے۔ لیکن دنیا کی سب سے بدترین، دا ورسٹ بیڈ تجارت، ہدایت دے کر گمراہی خریدنا، سمجھنے کے لیے کہوں گی کہ سونے کا زیور دے آئیے دکاندار کو اور اس کے بدلے چار لوہے کے سیٹ آرٹیفیشل چیزیں خرید لائیے۔ بچی تو یہ کر سکتی ہے، ماں سر پیٹ لے گی کہ چل تجھے ڈیزائن پسند نہیں تھا، کبھی تیرے دکھ سکھ میں کام آتا، تو کیا لے آئی ہے، کل اس کا ایک مول نہیں پڑے گا۔ یہ تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اچھی چیز دے کر بری لے لی، لیکن آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم جان کے گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھٹکنے میں مزہ آنے لگا، ہم بھولے بن جاتے ہیں جب بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے، خود سے سوال لکھیے، میں کہاں کہاں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدتی ہوں؟ یہ کتاب قرآن آپ کو بلاتا ہے، آؤ مجھے پڑھو، ہدایت ملے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی رمضان کی تیاریاں کرنی ہے، ہم نے ابھی دنیا کی تعلیم لینی ہے۔ آپ کی بچی کو ابھی تک سورۃ بقرہ کا ترجمہ نہیں آتا اور آپ اس کو ماسٹرز کے بعد کچھ اور سے اور کروانا چاہتے ہیں؟ آج آپ پوری زندگی گزارنے کے طریقوں میں اس کو ڈھونڈیں گے تو سر شرم سے جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے۔ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، فما ربحت تجارتہم، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جب دین چھوڑیں گے کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل کی تختی پہ یہ بات آج سے لکھ لیں، فائدہ لینے کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بنے، تو پھر آپ کو دین پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا۔ دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک عملی نفاق ہے اور ایک عقیدے کا نفاق ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا جو دیکھتے نہیں۔ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں جانتے۔ یہ پہلی مثال تھی، جب انسان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے نا تو اس کو اچھے برے کا فرق بھی نہیں ملتا۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی اور ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا، نفاق کا رشتہ اللہ کے ساتھ، یہ وہ رشتہ ہے کہ کہا تھا کہ نبھائیں گے، رکھا نہیں۔ پیچھے والی مثال کو کنٹینیو کیجئے، بھائی نے رشتہ مانگا بہن سے، بہن نے دینے سے انکار کر دیا، یا بہن نے چاہا میری بیٹی لے لو، بھائی نے کہا نہیں لینا، مجھے تو بڑے دولت والے گھر سے مل رہی ہے، میں کیوں لوں، چھٹ گیا ختم۔ یہ کون سی صورت ہی لے لیا، لیکن گھر لے جا کر جو اس کی درگت بنائی کہ بہن اس دن کو ترستی ہے، کوستی ہے کہ جس دن اس نے بھائی کو اس بات کی آفر دی ہے اس کو قبول کیا۔ بس منافق کون ہے؟ گھر بلا کر رسوا کرنے والا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ جڑ تو جاتا ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ، لیکن اس کے عملی تقاضے نہیں نبھا سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ سے سچے نہیں ہوتے نا تو رشتے نبھنے نبھانے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت 21، اس کا ٹاپک لکھیے، انسانیت کے نام رب کا پہلا پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلی دفعہ آسمان سے لانگ ڈسٹینس کال آتی ہے اور اللہ انسانوں کو بلاتا ہے، او لوگو، او مین کائنڈ. یہ آیت ہے اس بات کی دلیل کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کی کتاب ہے. اور یہ ساری دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہم انسان، ہم مسلمان پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. دوسری بات یہ کہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے ابھی پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں اب اسی عبادت کی بات ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. بچنے کا صرف ایک راستہ بندگی رب، رب کے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو. کیوں جھکاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے آگے کیوں جھکوں؟ تو فرمایا الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. یہاں رکیے، رشتہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ آپ ہائی لائٹ کریں گے پورے پارے میں سے، اللہ سے رشتوں کی باتیں ہیں نا، تو اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے شرک کے ساتھ. ند، اونٹ کا جدھر منہ چاہے، جدھر دل چاہے منہ اٹھا کر چل پڑنا. مشرک کون ہوتا ہے؟ در در کا بھکاری. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. تو آپ اور میں اپنی زندگی کے ظاہری اور باطنی، ڈھکے چھپے کھلے شرک ڈھونڈیں گے، بہت کچھ ملے گا. آج تو پہلا دن ہے، انشاءاللہ آگے سے آگے ملتا جائے گا. تو رشتہ ٹوٹتا ہے شرک کے ساتھ. پھر فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں تمہیں اگر شک ہو. یہاں بندے سے مراد کون ہے؟ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبدہ و رسولہ، کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے نہ تھے؟ اگر انہوں نے آپ کو مجھے بندگی کا حکم دیا ہے، ایاک نعبد کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی حکم نازل ہوا اور آپ بھی اللہ کے بندے تھے. اور فرمایا اگر تمہیں شک ہو، اور اگر سوری ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو مجھے رسول کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں جڑے گا، اللہ سے بھی نہیں جڑے گا. یہ زینے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، اور اس کے بعد جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو چیزیں واضح سے واضح ہوتی بھی دکھیں گی. یہاں دعا کیجئے کہ اللہ دل کا شک نکال دے، نفس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق خوبصورت کر دے، قرآن کے ساتھ تعلق میرا خوبصورت کر دے، اور جو کتاب آپ نے دی ہے ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لینے والے بن جائیں. پھر فرمایا پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی جو چیلنج کیا گیا اس کو پورا نہ کر سکے، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس کو نوٹ کیجئے گا، جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر خود بخود گھسنا چاہتے ہیں اور آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہی تو ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سے تعلق جڑتا ہے نا تو اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور جنت کی خوشخبریوں کے فوراً ساتھ شوہر، بیوی، پھل، گھر، نہریں، یہ انسان کی مجبوری ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے جنت کی ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا. کوئی ہے ایسا جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو پھر اس جنت میں جانے کی کچھ قیمت تو دینی پڑے گی نا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد آیت 26-27 اس کا ٹاپک ہے کھلم کھلا رشتوں کو توڑنے والا. میں ذرا سا آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. پہلی پانچ آیتیں رشتے جوڑنے والا، آیت 6 اور 7 رشتہ توڑنے والا، آیت 8 سے 20 اوپرے دل سے رشتے نبھانے والا منافق، اب یہ چوتھی قسم آ رہی ہے جس کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کو تو شرم ہی نہیں آتی۔ منافق اور فاسق کا فرق کیا ہے؟ لکھیے، منافق اوپر سے اچھے کام کرتا ہے، اندر سے کھوٹا ہوتا ہے، اس کو لاج ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ فاسق کی یہ شرم بھی مٹ چکی ہے، وہ نیوڈیٹی کرتا ہے، وہ گندی فلمیں بنائے گا، وہ بے حیائی کے کام عام کرے گا، اور وہ دنیا میں اللہ کے پلان سے اپوزٹ کام کرے گا۔ ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں۔ ان کی پہچان، اب ذرا ان کی علامتیں آپ نے خود نوٹ کرنی ہے۔ یہاں پہلے ایک چھوٹی سی چیز کی مثال دی گئی، ان اللہ لا یستحی، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ہاں وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی، کیوں نہیں شرماتا؟ کیونکہ مچھر اور مکھی بھی اسی نے پیدا کیا۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہدایت پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عهد اللہ، یہ ہے رشتہ توڑنے والی بات، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیسا کردار سامنے آتا ہے؟ لڑاکا، جھگڑالو، فسادی، رشتے توڑنے والا۔ آپ دیکھیے کہ فاسق جو ہے نا، زمین کے مچھر ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مچھر کی مثال کے ساتھ فاسق کیا ہے، تو مچھر کی کیا خوبی ہے بھلا؟ خون چوستا ہے نا، فاسق کسی بھی سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، گندے کام کرنے والے اس معاشرے میں برائی کو، بے حیائی کو، نیوڈیٹی کو عام کرنے والے اس معاشرے کے مچھر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان آیتوں میں آپ کو فاسق کی کیا علامتیں ملی، لکھ لیجیے اگر لکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آیتوں میں تو پڑھ لی، میں آپ کو سوچنا سکھا رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ خود بھی یہ چیزیں لکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ زبانی اقرار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دل کا روگی ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے مفسد ہوتا ہے لیکن خود کو مسلح سمجھتا ہے، شعور نہیں ہوتا، پھر اسی طرح دینداروں کو بے وقوف بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی منافق اور فاسق میں کافی چیزیں ملتی ہیں صرف ایک چیز کے سوا، کہ منافق اپنی برائیاں چھپاتا ہے، فاسق اس کو کھول دیتا ہے۔ بس اتنی سی بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایسے لوگ بے ہدایتیں ہیں، نور سے محروم ہے، سمم بکم امجن ہے، اور یہ کبھی نہ پلٹیں گے۔ ایسے لوگوں کو جتنا مرضی پیار سے بلائیے وہ یہ نہیں آئیں گے، اور مشکلات کے وقت رک جاتے ہیں، آسانیوں کے خوگر ہوتے ہیں، موت کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں ڈالنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہاری بات تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام، عبادت کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑو۔ سب سے پہلا تقاضے یہ ہے کہ بندے بن جاؤ، بچ جاؤ گے تتقون کی صورت میں۔ اور انداد کہہ کر، ند کہہ کر، آیت 21 میں کیا کہہ دیا، آیت 22 میں، کہ رشتوں میں شراکت نہ کرو۔ ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورے اس کے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا اتنی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن میں جیسی خوبصورت کتاب میں کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری تھی کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ہاں وہ کم ہو یا زیادہ، اور آپ کو مجھے اس پہ عمل کیا کرنا ہے؟ حق بات کہتے ہوئے مت شرمائیے، چاہے وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ تو اپنا سوال خود سے پوچھئے، کیا میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو حقیر تو نہیں سمجھتی؟ اور جہاں حق اور باطل کی بات ہو تو کیا میں حق کا ساتھ دیتی ہوں کہ باطل کا ساتھ دیتی ہوں؟ چند سلائڈز ہیں آپ کے لیے، مچھروں کے بارے میں بہت خوبصورت معلومات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں جب آپ کے سامنے ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق جو آپ کو مجھے چھوٹی دکھتی ہے لیکن وہ اللہ کی نگاہوں میں چھوٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھروں کی 2700 قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک مچھر اس کا وزن تقریباً 2 سے 2.5 mg بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے 100 آنکھیں ہوتی ہیں مچھر کی، آپ کی میری کتنی ہیں؟ پھر بھی گلاسز لگے ہوتے ہیں، مچھر کی 100 آنکھیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور مچھر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں کئی بار ڈس لیتا ہے، اور اسی طرح کی باقی چیزیں آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ کسی سوسائٹی میں جس طرح مچھر ملیریا پھیلاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، اسی طرح فاسق لوگ بھی وہاں خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مچھر اپنے شکار کو تقریباً 18 فٹ دور سے ہی پہچان لیتا ہے اور اس کی طرف جا کر اس کو بائٹ کرتا ہے۔ وہ آپ کو ڈس کے چلا جاتا ہے، آپ اس کو بیٹھ کے مسل ہی رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے خوش ہو کے آپ کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے، دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیکار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی تک ہم نے 4 قسمیں دیکھی، جس میں متقی تھا، بہترین اخلاق کے مالک اور صلہ رحمی کرنے والے، منافق کون ہے، رشتوں میں منافقت برتنے والے لیکن ظاہری اخلاق کے مالک، جیسے ہم اپنے رشتہ داریوں میں دل سے تو دکھی ہوتے ہیں، اوپر سے جا کر کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو آپ کو، اور اسی طرح سے فاسق کون ہوتے ہیں، فسادی، جو کھلے عام کفر شرک کرتے ہیں، رشتوں کو بھی توڑتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں متقی ہوں، کیا میں مومن ہوں، اور کیا میں منافق تو نہیں ہوں، کیا میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ الحق کو تو نہیں توڑتی، کیا رشتہ داریوں کے حقوق پورے کرتی ہوں، زمین میں فساد تو نہیں کہ میری وجہ سے پھیلتا۔ اس سارے معاملے کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ آیت 28-29 اتنی خوبصورت آیت ہے، ٹاپک لکھ لیجئے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کتنا پیار اللہ کو اپنے بندوں سے، کئی فتق فرونا، انداز اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ قربان ہو جائے کہ اللہ کہتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر دنیا میں بھیجا، آپ کا میرا کام کیا ہے؟ کیا ہم اس دنیا کو خوبصورت کریں؟ ہم اللہ کے اس بنائے ہوئے خوبصورت سے گھر کو خراب کر جائیں گے تو ہماری مثال اس مہمان کی تھی ہے کہ جو میزبان کے گھر کو اتنا خراب کر جائے کہ اگلی دفعہ وہ اس کو کبھی بلانے کا نام نہ لے۔ اب دیکھیں 29 آیات ہم نے پڑھ لی، 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب ایک سوال جو بچپن سے ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور وہ کیا ہے، میں کہاں سے آیا، کیا میں بندروں کی اولاد ہوں، ڈارونزم کی ضرورت کی تھیوری کے مطابق، میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں، بچے بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ تو آیت 30 کا ٹاپک لکھی اور اس سے آن ورڈ جو آیات ہیں، خلافت ارضی کی طرف، یعنی آدم کا دنیا میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا جانا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِن لِّلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو تو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ خلیفہ ہے، حاکم نہیں کہا، مالک نہیں کہا۔ پہلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہم اس دنیا میں حاکم بن کر نہیں آئے، نہ مالک ہیں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اصل مالک سے حکم لے کر آگے بھیجتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہیڈ کوارٹر سے جو حکم آتے ہیں، خلیفہ یا صدر وزیر اسی کو آگے لے دیتا ہے۔ آپ کا میرا کام اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، انسٹرکشنز وہاں سے لینی اور پلٹانا۔ پھر دوسری بات ہے کہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا؟ نہیں، حقیقت معلوم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ جو فرشتوں کا سوال تھا نا، یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا اور اس راز کو معلوم کرنے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، اور اب بادب طریقے سے سوال کیا گیا کہ اللہ، جب ہم تھے نا تیری عبادت اور تیری تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، تو آپ پھر انسان کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جن مسلطوں کو اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آپ کا میرا اس پہ ایک عمل ہونا چاہیے، سوال خود سے کیجئے، کیا میں بادب ہوں، کیونکہ با ادب با نصیر. اس کے بعد آیت 31 کا ٹاپک لکھیے, پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی نعمت ہی. علم آدم الاسماء کلھا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اللہ تیری پاک ذات ہے, تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے, پورے علم اور حکمت والا تو تو ہی ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت دی. یاد رکھیے یہ دنیاوی علم تھا جس کو آج سیکولر نالج لوگ کہتے ہیں, لیکن اس علم کی ضرورت تھی. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیاوی علم کیوں حاصل کریں, تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے. ہاں اتنی کوشش کیجئے جتنا اس میں رہنا ہے, اور باقی چیزیں پیچھے تھی. اور رہ گئی بات کہ پھر فرشتوں کا یہ سوال کیا تھا کہ اچھا ہم تو تسبیح کرتے, تو وہ شعر ذہن میں رکھ لیجئے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں کے یعنی فرشتے اور مخلوقات ہیں. تو آپ کا میرا کام کیا ہے؟ درد دل, ہمدردی, دوسروں سے پیار, اللہ کی بات مانیے, اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کر دیا اور کچھ چیزیں بھی دے دی. اب آیت 33 کا ٹاپک کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا امتحان. آپ اس رکوع میں دیکھیں گے مختلف امتحانات کی بات ہے, اور وہ یہ امتحان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب تو میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں جو ہے جو وہ ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو. آدم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا, وہ اس میں پورے اتر گئے. چیزوں کے نام بتاؤ, انہوں نے بتا دیے. کیا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام دنیاوی امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب باری آتی ہے فرشتوں کے امتحان کی. تو آیت نمبر آگے دیکھیے 34, اس کا ٹاپک فرشتوں کا امتحان. کیسے؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, جس سے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی. کیونکہ یہ سجدہ کیا تھا؟ یعنی آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات رکھی تھی. آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کیا پتہ چلا کہ ابلیس ناکام ہوا, فرشتے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. یاد رکھیے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا تھا. یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, اللہ کے حکم کو تھا. اس سے آدم کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر واضح ہوتی ہے. اور یہ سجدہ تعظیمی تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا. سوال پیدا ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ ہاتھ کھڑا کر کے ہی جواب دے سکتے ہیں اس وقت. جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدوں کیا, آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا, تو آج ہم بھی تو انسانوں کو ایسے سجدے کر سکتے ہیں؟ کسی قبر والے کو کر سکتے ہیں؟ بزرگوں کو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے, کتنے لوگ کہتے ہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. شاباش, تو پھر خود سے سوال کیجئے, کہیں میں کسی کو سجدہ تو نہیں کرتی, کسی کی قبر پہ جا کے جھکتی تو نہیں, اور شرک کیا تو کیا ہوگا؟ رب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, اللہ کو ایسا رشتہ پسند نہیں ہے. اب آیت نمبر 35 دیکھیں, ابلیس کے بہکاوے. ابلیس کو تو آگ لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا, تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکانے کے لیے آ گیا. آئے 35 سے 36, اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. یہاں رکیے, کتنی چیزوں سے منع کیا جنت میں آدم کو, اور کتنی دی؟ رغدن, با فراغت, ابلیس کا برا ہو. اس ایک منع کردہ چیز کی طرف آدم کا دھیان ڈال دیا. آج بھی کیسے نہیں ہوتا, کتنے لوگ کہتے ہیں ہائے آدم کیوں کھایا درخت کا پھل, جنت میں ہی رہتے, یہ ہوتا وہ ہوتا. تو جواب یہ ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا, سمبل تھا کہ اس دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ نے کسی چیز سے روک دے. آج کیا بندہ رکتا ہے؟ دیکھیے آدم کو ایک درخت کے پھل سے منع کیا, آپ کو مجھے پوری شریعت میں صرف چار چیزوں سے منع کیا ہے. پڑھیں گے کل کے پارے میں بھی پڑھیں گے سورۃ مائدہ اور آگے کئی بار پڑھیں گے, لیکن ہم اسی کے اندر وہ مارتے ہیں جس سے اللہ نے روک دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غلطی پر کیا کیا, جنت سے نکلوا دیا. کیسے؟ فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَان, لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا, اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. کیا پتا چلا کہ وہ شاہی خلت اتر گئی, وہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اس طریقے سے جنت سے نکلوا دیا. افسوس ہوا کسی کو؟ ہائے اتنی پیاری جنت, کیونکہ جہاں ماں باپ ہوتے ہیں وہاں ہم بھی ہوں گے, اور جہاں ہم ہوں گے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں گی. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ آپ کو مجھے دوبارہ اس جنت میں لے جائے. وہ دکھائی تھی, آج محنت کریں گے پھر وہاں جائیں گے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اتر جو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سا سوچے تو جھنجھنی آتی ہے. آپ چونکہ بہت سفر نہیں کرتے نا, تو میں اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ انسان کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے کہ وہاں سے واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا, لیکن واپس جانا پڑتا ہے. کیوں جانا پڑتا ہے؟ اللہ کے حکم سے جانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو مجھے ایک بات سکھائی. آیت 37 کا ٹاپک لکھیے گا, گناہ کے بعد توبہ. یہ آدم کی سرشت تھی. پہلی دعا جو انسان کو سکھائی گئی وہ استغفار تھی. آپ میں دعا مانگنے پہ آئیں تو استغفار کی دعا مانگیں, کیونکہ یہی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی لیکن بھولے نہیں بنے. کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. گناہ کے بعد توبہ آدم کی سرشت نہیں تھی, آپ کی میری بھی ہونی چاہیے. یہاں بیٹھیے چند سیکنڈ, میں بھی بول سوچتی ہوں, آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد کریں جس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور پھر شعور سے کہیے استغفر اللہ. تو لکھیے, نوٹ کیجئے, اللہ سے رشتہ توڑنے والی ایک اور چیز, پیچھے کیا نوٹ کی تھی؟ شرک. یہاں ایک اور چیز نوٹ کیجئے, گناہ. جتنے گناہ کرتے جائیں گے نا, کبیرہ صغیرہ, پھر اس کی آگے کس نے, رشتہ کچا ہوتا جائے گا. تو آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ بعد میں کہ رشتہ ٹوٹتا ہے گناہ سے. کمزور تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ مالک بڑا پیارا ہے, اس کو پیار پڑا ہے, اس کو آپ سے تعلق توڑنا کوئی نہیں ہے, اس نے آپ کو رکھنا ہے. تو پھر رشتہ جڑتا کس سے؟ نوٹ کر لے, فَتَلَقَّى آدَمُ, توبہ سے. استغفار کر کر کے رب سے رشتے جوڑیے. یقین کریں بغیر تسبیح کے دانوں کے, اپنے ہر قدم پہ استغفار پڑھتے جائیں, دل کی دھڑکن کے ساتھ استغفار کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. وہ تو منتظر ہے آپ کی میری اس بات کا. اور یاد رکھیے, یہ محبت کی علامت ہے. کبھی محبت ہو نا میاں بیوی میں تو جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. چین آتا ہے؟ ایک سیکنڈ چین نہیں آئے گا آپ کو. پہلے گھنٹوں نہ بات کریں, لیکن اب نہیں, اب پہلے چپ ہیں تو چپ ہیں, کوئی بات نہیں, ناراضگی نہیں چاہیے. اور محبت نہ ہو تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے کیا, میری جان چھٹی بلا سے. اگر آپ کو مجھے اللہ سے پیار ہے, گناہ کریں گے نہیں کیونکہ رشتہ کمزور ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو استغفار. چلیے آپ کو ایک بڑا سا گناہ سوچئے اور اس ٹوٹتے ہوئے تعلق کو جوڑیے, اور کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی. دیکھیے شوہر کو چھوڑ کر بیوی کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی, آج چھوڑیے کل دیکھیے کیا ملتا ہے, آج چھوڑیں آپ بیوی کو کل آپ کو کیا ملتا ہے. اللہ کو چھوڑ کے کون ملے گا؟ لا الہ الا اللہ. تو آج یہاں بیٹھ کر اللہ سے رشتے جوڑیے, شکر کے رشتے, طلب کے رشتے, توبہ استغفار کے رشتے جوڑیے. اور اس کے بعد پھر آیت 38, ہدایت کی تباہ, خوف اور غم سے نجات. یہاں ایک جب بات سمجھیے, میں پھر اس کو پیچھے سے جوڑوں گی. اہدنا الصراط المستقیم, سچے دل سے آپ نے میں نے ہدایت کی دعا مانگی، قرآن کھل گیا، ماشاءاللہ ایک لک پارا ہو گیا۔ ہدایت اور گمراہی دو چینل ہیں۔ کبھی ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دیکھا ہو نا تو وہ گھماتا ہے، یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، اور جیسا دل دماغ ہوتا ہے بندہ وہی کھول لیتا ہے۔ بس ہدایت اور گمراہی وہ چینل ہیں، دو چینل ہیں۔ آپ اپنے دماغ، اپنی سوچ کے مطابق اس میں سے چوز کرتے ہیں، اور جس نے ہدایت کا چینل چوز کیا، پسند کے اختیار کیا، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے اللہ کا وہ وعدہ جو آیت 38 میں پورا ہوتا ہے، قل نهبط منها جميعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں نوٹ کیجئے، کتنے گناہ کیے تھے آدم اور حوا نے جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے؟ تو کیا ہمارا کوئی ایک گناہ ہمیں جنت سے نکالے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا ابلیس نے؟ تو کیا ہمارے ایک سجدے کا انکار ہمیں جنت سے دور نہیں کر سکتا؟ اس پہ سوچئے گا۔ ہاں، اب واپس کیسے آنا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ ہے ٹینشن فری زندگی۔ آج انسانیت دنیا کی معراج پہ پہنچ گئی، لگژریس لائف، خوبصورت چیزیں، ریموٹ کنٹرول، لیکن غم، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی اس سے نہ نکل سکی۔ اس کا راز اتباع ہدایت میں تھا۔ تو ہدایت میں چلیں گے، دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی ہوگی۔ پھر آیت 39 دیکھیے، اس کا ٹاپک ہے کفر اور تکذیب کا انجام، خلود فی النار، کافر اور مکذب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اللہ ہمیں ان سے بچا کر رکھے۔ کیسے؟ آئیے پڑھتے ہیں آیت 38 کو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک سلائڈ کے ذریعے ذرا دیکھیے گا کہ ابھی تک جو ہم نے واقعہ پڑھا اس میں کتنے کردار تھے۔ نمبر ایک، ابلیس، فرشتے اور آدم۔ ابلیس کون تھا؟ غرور اور حسد کا مرقع۔ کیا کیا اس نے؟ حکم عدولی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ فرشتے کون تھے؟ پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حکم کی تعمیل بھی کی۔ یاد رکھیے، آپ کو عبادت کے اینگل سمجھ آ رہے ہیں۔ عبادت کرتا تھا ابلیس، اطاعت نہیں کر سکا۔ جیسے آج لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، اور اسی طرح سے دوسری طرف بھی ہے۔ تو فرشتے ہو گئے سرخرو۔ آدم کون تھے؟ فرشتوں کی طرح گناہ سے پاک نہیں تھے، معصوم انل خطا نہیں تھے۔ ہاں، غلطی ہوئی، شرمندگی ہو گئی، دعا مانگ لی۔ آپ نے میں نے کیا بننا ہے؟ کیا ہم ابلیس بنیں گے؟ نہیں۔ کیا فرشتے بن سکتے ہم؟ نہیں۔ تو پھر رہنا کیا ہے؟ آدم۔ غلطیاں ہوں گی، معافیاں مانگتے جائیں گے، اللہ آسان کرے گا۔ تو پھر تعلق جوڑنے والی بات، غلطی کے بعد اکڑنا نہیں، بلکہ اللہ کے حضور توبہ کیجئے۔ چلیے، یہاں تھوڑا سا آپ کا رشتہ گھر والوں سے بھی جوڑ دوں۔ یہاں بیٹھ کر سوچئے، گھر میں کوئی آخری لڑائی جب ہوئی، اس میں میرا کتنا قصور تھا؟ شوہر کا تو تھا، میرا کتنا تھا؟ بس جا کر گھر میں معذرت کر لیجئے، آئی ایم سوری، اٹ واز مائی فالٹ، اٹ واز می، یہ میں تھی۔ بس کریں گے؟ ہے کسی کے پاس اتنا دل حوصلہ؟ دیکھیے، اللہ کو تو دن میں 100 بار کے 500 دانے کی تسبیح پہ کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اردو یا انگلش میں استغفر اللہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، پلیز فار گیو می، پلیز فار گیو می۔ تو شوہر کو اگر ایک بار کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ رشتہ جڑ جائے گا، کل آپ کو خوشی سے بھیجیں گے، اچھا سبق پڑھ کے آئی ہو۔ اور شوہر کو بھی کر لیا تو پھر ساس کو بھی کر لیں۔ رشتوں کو جوڑیے۔ گھروں کے اندر بے چینیاں، پریشانیاں رکھ کر دین کا کام نہیں ہوگا۔ نماز نہیں رہتی جب دل پریشان ہو، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، مانگو تو کیا مانگو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر غلطی ہو مان لیجئے، اور نہیں بھی ہے تو مان لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی صرف جھگڑے کے ڈر سے غلطی نہ ہونے کے باوجود معذرت کر لے گا، اللہ اس کو جنت میں بیچوں بیچ گھر دے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کرتا یا نہ کرتا، وہ جو ہم نے کیا جو نہیں کیا اس سب پہ معذرت کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کا میرا اللہ سے رشتہ جوڑے گا. تو پھر دو باتوں میں تیسری آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو اللہ سے معافی مانگنے سے رشتہ جڑے گا، ایک اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے سے بھی رشتے جڑیں گے. اب اس کے بعد ہے جی آیت 40، یہاں سے لے کر 10 رکوع، یعنی اگر آپ گنیں گے تو آیات بھی گن سکیں گے. یہاں ایک پکار ہے ماضی کے مسلمانوں کو. آج میں اور آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل ایک امت تھی، اس کو بھی وہ سب نعمتیں دی تھی جو آج ہم مسلمانوں کو دی. انبیاء کی نسل سے تھے، ان کو بھی یہی کام دیا تھا کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانا. ان کے دینداروں میں بگاڑ آ گیا، کھوٹے ہو گئے، پیسے کے غلام ہو گئے اور دنیا پرست ہو گئے. عام دنیا دار ان پڑھ رہ کر خواہشوں میں کھو گئے، انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 3 بار ان کو پکارا ہے، جس میں سے پہلی پکار آیت 40، ٹاپک لکھ لیجئے، پہلی پکار تعلق نہ توڑو، نعمت کا حق دو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ حلت ملت نہ کرو، یعنی ملاؤ نہیں، مکس اپ نہیں کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یہ ساری تنقید ہے یہود کے علماء پہ. اور ساتھ ہی کہا کہ راہ حق کے تقاضے نہیں نبھائے جا رہے، تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز بڑی مشکل ہے، یعنی شاق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر. وہ کون ہوتے ہیں خاشعین؟ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. یہ کون سا صبر ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کے راستے میں مشکلوں میں آنا، کیونکہ اس سے پیچھے کوئی دوسری تکلیفوں کی بات نہیں تھی. ان ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے آج امت مسلمہ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. آپ اور میں اپنے ذاتی زندگی کے تقاضوں میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے. اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر آپ کو مجھے یہاں یہ بتا دیا کہ تعلق نہ توڑو، دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو کر اپنے اصل کام کو مت چھوڑ دو. اور یاد رکھیے، کسی کو ایک دم اس کی جگہ سے نہیں ہٹا دینا چاہیے، بلکہ اس کو وارننگ دینی چاہیے. ایک وارننگ آیت 40 میں دی تھی، اب دوسری وارننگ ہے آیت 47 میں، لکھ لیجئے، اپنا مقام پہچانو. یہ ہے اس آیت کا ٹاپک. کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بیٹو یعقوب کے، یا اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. یہ ہے آج امت مسلمہ کو بھی دی بھی نعمت. اللہ نے امت مسلمہ کو بھی یہ مقام دیا، یو آر ایمبیسڈرز آف اسلام، تم اس زمین پہ اللہ کے نمائندے ہو، تم اللہ کی طرف بندوں کو بلانے والے ہو. لیکن جب ہم اپنی ہی شادیوں اور اپنے ہی کمانے کھانے میں کھو گئے، یہ کام چھوڑ دیا. یاد رکھیے، کل اللہ نے اس قوم سے یہ کام لے کر ہمیں دیا تھا، آج ہم یہ کام نہیں کر رہے، اللہ ہم سے لے کر دوسروں کو دے دے گا. اسی لیے فرمایا اپنا مقام پہچانو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ لوگ جب قیامت کے دن کو بھول جاتے ہیں. تو اگلی آیت کا ٹاپک لکھیے، قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. عقیدہ آخرت کا بگاڑ لوگوں کو بے عمل کر دیتا ہے. دوسروں پہ نظریں لگاتے ہیں، کوئی آئے گا تو بچا لے گا، کوئی مشکل کشا، کرنی والا، بگڑی بنانے والا، وہ میری مدد کرے گا، وہ سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض دیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. آج کیا ہم مسلمانوں میں یہ نہیں ہے؟ آج قبروں پہ جا جا کے بزرگوں کو کہتے ہیں ہمیں بھول نہ جانا، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں کی دعا میرے کام آئے گی. آئے گی، سفارش ہوگی، لیکن یاد رکھیے پہلے ہم اپنا معاملہ تو سیدھا رکھے. مثال دوں گی صرف سمجھنے کے لیے، رشتوں کی بات ہو رہی ہے نا، خود ہی دنیا میں اللہ سے تعلق توڑ لیا، رشتہ آپ نے توڑا، شرک کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے. اب کوئی بزرگ بیچارہ اللہ والا آپ کا کیسے رشتہ جوڑے. لیکن نا شوہر بیوی میں طلاق ہو چکی، ڈیورس ہو گئی، تین طلاقیں ہو گئیں، گھر ٹوٹ گیا، بیوی اپنے گھر، مرد اپنے گھر. اب کوئی آ کے کہ ان کو جوڑ دیں، وہ کہیں گے کیسے جوڑ دیں، نہیں جڑ سکتے، ساتھ رہتے ہوتے ہو سکتا ہے توبہ اللہ ہوتی، کچھ نہ کچھ ہوتا. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ سے پھر بندے کا تعلق پورا ہی توڑ دیتے ہیں. شرط ایک ہے صرف، پلٹنے کا راستہ توبہ. سمجھیے گا، توبہ اتنا مضبوط ایسڈ ہے کہ شرک تک کے دھبے مٹا دیتا ہے. یہ رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 61 کٹھا پڑھوں گی. یہ البم کے صفحے کھلتے ہیں. ٹاپک لکھ لیجئے بنی اسرائیل تاریخ کے آئینے میں. یہاں دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بس جھٹ پٹ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ 40 سال کی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی. آپ کو مجھے کیوں سنائی جا رہی؟ کہ اس آئینے میں خود کو دیکھو، ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہم کہاں تھے اور کہاں گر گئے. فرمائے وائس نجئی نہ کم، اور جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. کیا پتا چلا؟ برے حکمرانوں کو مسلط کیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. قوم جیسی ہوتی ہے اللہ ویسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیاں دکھاتا تھا. کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا یعنی پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. دیکھیے یہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے، ترتیب سے آئیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں ڈیٹیلز ہیں، پھر آگے بھی آئیں گی. اس وقت اپنے لیے ایک عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے شکر کے ذریعے. الحمدللہ سے لے کے یہاں دوبارہ وہی بات آ گئی. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ جب دل سے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا ہوتا نا، جب دل سے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا ہوتا نا، تو پھر انسان ذرا سا موقع ملنے پہ دوبارہ بدک جاتا ہے، جیسے یہ بچڑے کی طرف چل پڑے. پھر فرمایا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ظلم کیسے؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہ آپ کو دوسری دلیل اس بارے میں مل رہی ہے کہ شرک کر کے انسان اللہ سے تعلق کو توڑ لیتا ہے. کرو کیا؟ رشتہ جوڑو. کیسے؟ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو. تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا پتہ چلا؟ کہ بڑے بڑے گناہوں کی تلافی توبہ سے ہو جاتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ذکر ہے اس بارے میں توبہ کا. پہلے آدم کی توبہ کا ذکر، اب بچڑے سے، بچڑے کی بودا سے توبہ کا ذکر ہے. آئیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ سے تعلق بڑا پیارا ہو جاتا ہے، پھر نیا ہو جاتا ہے، جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندے کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے. پھر آگے فرمایا 55-56، اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاہی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کیجئے، ظاہر پرست لوگ ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب کے پردوں میں چھپی بھی ہستی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل پر وادی تیب میں جو انعامات ہوئے اس میں سے ایک انعام تھا بادلوں کا سایہ، فرمایا آیت 57-58، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتار دیا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ کھاؤ حکم ہے لیکن کھانا پاکیزہ ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ کس کی بات ہے؟ دوبارہ توبہ کی بات ہے۔ آج آپ کو اس چیز کا یقین دلوا کر بھیجوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں سے پلٹنے پر کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ اس میں کھانے پینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، شرط یہ کہ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے اور اچھے اچھے کام کیجیے۔ جب اس کا الٹ ہوتا ہے کہ اچھا کھا پی کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر آیت 59-60، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ کیا پتہ چلا؟ اگلا لکھیے نقطہ، اللہ سے تعلق کب بگڑتا ہے بندے کا؟ جب اللہ کے حکم کو بدل دیتا ہے۔ آج بھی لوگ بہت سارے حکموں کو بدل کے پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، کھلا عالم سے پوچھ لیا، دس اینڈ دیٹ۔ تو تعلق ٹوٹ جائے گا جب تعویلات کے پردے ڈالنے لگتے ہیں اپنے گناہوں پر۔ پھر ایک اور نعمت، پانی ملا، پتھروں کو پھوڑ کر اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ وہ عزیز تسقا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کر اس کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اگلا نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے فساد پھیلانے سے، اور اپنے حصے کی چیز چھوڑ کر دوسرے کی چیز لینے سے۔ پھر آیت 61، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا تستبدلون الذی ادنا بالذی ہو خیر، کیا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جو وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے، ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ چلیے اگلا نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے کب؟ جب ہم بے صبرے بنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو لے کر کھا کر اس سے اچھے کام کرنے کی بجائے ذائقوں کے حریص بن جاتے ہیں۔ ون ڈش کا انکار بنی اسرائیل کو اللہ کی نظروں سے ہٹا گیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتائیے، کتنی بہنیں اور جو آ سکتی تھیں کیوں نہیں آ رہی؟ پہلی روزے کو آئیں گے کیونکہ اس وقت کھانا پکانا ہے، چٹنی بنانی ہے، روٹی پکانی ہے، سالن بنانا ہے۔ اس کھانے پینے نے ہم میں سے بہت ساروں کو ہدایت کی کتاب سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ نیت کیجیے آج اس پورے رمضان میں جو آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے کھانے پینے کو بنیاد بنا کر عبادت سے دور نہیں ہونا، علم سے دور نہیں ہونا، انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان وہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، ظاہر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھی ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کے غضب کو واپس، اللہ کا غضب لاتی ہیں. آیت 62 بڑی اہم ہے، اس کا ٹاپک لکھیے، صرف نام کے مسلم جنت میں نہیں جائیں گے. یعنی ہم صرف اپنا نام مسلمان رکھ لیں اور عمل اچھے نہ کریں تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیسے؟ آئیے دیکھیے 62-63. ہم مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر اس کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. تو کیا پتہ چلا، صرف نام مسلمان رکھ کر اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسلام کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. اور پھر اگلی آیت 63 کا ٹاپک لکھیے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ نے جو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو. مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پکڑ لو، استقامت کے درجے پہ لو. یہ نہیں کہ تھوڑے سے ذرا سی کو پریشانی آئی تو سب دین چھوڑ چھاڑ کر اپنی دنیا میں کھو گئے. کیسے؟ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. چلیے ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے تعلق باللہ کا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ. بات تو بڑی رقیق ہے، بس آج پہلا دن ہے اس لیے باریکی میں نہیں جاؤں گی، آگے جا کے سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ کے ہاں آپ کی میری قیمت، آپ کی میری ویلیو، آپ کا میرا مول کتنا ہے؟ ہماری عبادتوں کے وزن پہ، تہجدوں، تراویوں، تسبیحوں کی گنتی کے دانوں کے نظم پہ نہیں، اللہ کی نظروں میں آپ کا میرا مقام ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ. ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو کتنی قوت سے پکڑتے ہیں، استقامت ہے. تو نوٹ کیجئے، اللہ سے تعلق کا نقطہ استقامت فی الدین، چھوٹی چھوٹی بات پہ دین کو پیچھے نہ کریں، نمازوں کو ڈیلے نہ کریں، کلاسوں میں چھٹی نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ بھاگیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. پھر آگے آئے 64-66 تک ٹاپک ہے، جیسا فعل ویسی سزا. اصل میں یہ واقعہ سبت ہے جو بندر بنا دیے گئے تھے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے. مشہور واقعہ ہے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ترجمہ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں میرے آپ کے لیے عمل کی کیا بات ہے. ثم تولیتم، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا. کیا پتہ چلا تاویلات کی؟ لکھیے اگلا نقطہ، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کب؟ جب ہم اللہ کے سیدھے سادھے حکم کی تاویلات کرتے ہیں. ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی منع تھی، جال لگا جاتے جمعے کو، مچھلیاں آ کے پکڑ لیتے اتوار کو، پوچھنے پہ کہتے ہفتے کو تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تاویل تھی. مچھلیاں پکڑنے پہ بندر نہیں بنے، اللہ کے حکم کی روح کو مجروح کر کے بندر بنے. آج ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 67-73 تک گائے کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام غالباً سورۃ البقرہ ہے. اس کا ٹاپک لکھیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں حیل و حجت. یعنی سیدھے سادھے حکم کو بہانے کر کے مشکل کر لیا، کرنا نہیں چاہتا بندہ تو ایسے ہی کرتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتے ہیں آپ. آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. چلیے نقطہ نوٹ کیجئے، بے جا مذاق کرنا جہالت کی علامت ہے، اور اللہ کے حکم کو مذاق سمجھنا یہ بھی اللہ سے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں مذاق میں، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک جھوٹ تو بہت کامن ہے ہمارے ہاں، میں بولوں گی اس وقت بتانے کے لیے، آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن اکثر مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں، آپ پہلے سننا سب، میں پھر خاموشی کے بعد بولوں، جھوٹ نہیں بولو ورنہ زبان کالی ہو جائے گی. ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کیا کیا؟ بولے جھوٹ بولا ہے. بچے کو کہہ رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولے اور خود جھوٹ بولا ہے، تو زندگی سے جھوٹ نکالتے ہیں، اس سے بھی رشتے کچے ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کو بالکل وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو جھوٹ بولتا ہے. پھر 68-69 انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کیجئے، نوٹ کیجئے، جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو لوگ دعا بزرگوں سے کرواتا ہے، نیک سمجھ کر لوگوں کو کہتا ہے تم دعا کرو، اللہ میری نہیں سنتا، حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرو. تو سست قومیں دعا بھی خود نہیں کرتی. یہی کام انہوں نے کیا. کیا کہا؟ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے بجا لاؤ. مراد یہ کہ زیادہ سوال نہ پوچھو، بس کام کر لو. پھر وہ کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. وہ کہنے لگے ہم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائے، یعنی گائے کا حلیہ بتائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داخ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. یہاں ایک اور رویہ لکھ لیجئے. اللہ سے رشتہ کب کمزور ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے کسی سیدھے سادھے حکم کو بے جا سوالات کی وجہ سے مشکل کر لیتے ہیں. دیکھیے کسی نے کہا پانی دیجئے، آپ آگے پوچھتے ہیں شیشے کے گلاس میں دوں کہ سٹیل کے، بڑا گلاس ہو کہ چھوٹا، اوپر سے پکڑوں کہ نیچے سے، اگلا آگے سے کیا کہے گا؟ آپ رہنے دیجیے. تو یہ تعویلات نہیں ہیں. آج سے نیت کیجیے، ابھی تو پہلی سیڑھی ہے نا، کہ انشاءاللہ اللہ کا حکم سنتے ہی بس کہنا ہے اللہ جی کرتی ہوں، سوال نہیں پوچھنا. وجہ کیا بنی تھی اس گائے کے واقعے کی؟ آیت 72-73 میں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے. آگے 74 سے ایک وقت اس پہ تبصرہ ہے، ٹاپک لکھ لیجئے، نشانیاں دیکھ کر بھی دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. سخت دل انسان اللہ سے دور ہے. لکھئے اگلا رویہ، اللہ سے رشتہ کس کا کچا ہے؟ سخت دل لوگوں کا. رقت قلبی مانگیے، آپ کی آواز میں سوز ہو، گداس ہو، آپ کی جان پر سوز ہو، رونے والے ہوں، خشیت ہو، قرآن پڑھیں تو آنسو نکل جائیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو چیخیں نکل جائیں، کسی غریب کو گرمی میں ریڑھی چلاتا دیکھے تو تڑپ اٹھے، 10 کی بجائے 20 روپے اس کو دے دے، رکشے والے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں مت کریں. کیوں؟ کہ آپ کا دل نرم ہے. تو سخت دل لوگوں کا رشتہ اللہ سے کچا ہوتا ہے. اینڈ پہ گنیں گے تو دیکھیے گا آج کتنے کچے رشتے کرنے والے عمل دکھے آپ کو مجھے. اگر ایک ایک پہ بھی عمل کرنے لگیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا تعلق دوبارہ بحال کرے گا. اب ایک اگلا عمل جو دلوں کو سخت تو کرتا ہی ہے، اللہ سے رشتہ کچا کر دیتا ہے، اور وہ ہے تعصب. متعصب لوگ ایمان نہیں لاتے. آیت 75-77 میں اس کا ٹاپک ہے، اور یہاں رویہ بھی نوٹ کیجئے. تعصب کیا ہوتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میری جماعت ٹھیک ہے، میں حق پہ ہوں، یعنی اپنے سوا سب کو غلط سمجھنا۔ اللہ کو ایسے لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ خود کو جتنے مرضی اچھے لگ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ یعنی حالانکہ ان میں بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سن کر، آپ اور میں بھی سن رہے ہیں، دعا کیجئے یہ میری آپ کی مثال نہ ہو، عقل اور علم ہوتے ہوئے بھی، یہ دو بھی ہیں الحمدللہ، ہے عقل ہے ہمیں، علم بھی ہے، لیکن پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے جب علم والے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دین کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے ایسے دیندار بننے سے۔ ایسے لوگوں کا پھر عمل کیا ہے؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں، مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری کو جانتا ہے؟ نوٹ کیجئے رویہ، یہ سوچنا کہ اللہ کو میرے دل کا حال نہیں پتا چلتا، چھپ کے جو گناہ کرتی ہوں وہ نہیں پتا چلتے، ہاں اللہ کو میری نیکیاں نظر آتی ہیں گناہ نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے گناہ کوئی نہیں دکھیں گے اللہ کو، یہ سب چیزیں اللہ سے تعلق کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دیکھیے کل بتایا تھا نا کہ السمیع کون ہے، یاد ہے جملہ؟ السمیع کون ہے؟ جو سنتا، جو وہ بھی سنتا ہے جو ہم نہیں کہتے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، العلیم کون ہے؟ علیم بذات الصدور، بتائیں نہ بتائیں اس کے لیے ہر بات کھلی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے والا بنا دے۔ اور اگر آپ میں یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری غلط چیزیں نہیں دکھتی تو جھوٹ ہے۔ روایت نوٹ کر لیجئے، مسیب بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سات گھروں میں چھپ کر، مراد یہ کہ تنہائی میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سات گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے۔ کیا پتہ چلا، اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو برا نہ کہیں تو تنہائی میں بھی برائی چھوڑ دیجئے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچائے۔ آج کے دور میں تو تنہائی کے گناہوں سے بچنا اور مشکل ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ پھر آیت 78-79، اس کا ٹاپک لکھیے گا، اپنے ہاتھوں کے لکھے کو، اللہ کا لکھا ہوا کہنے والے۔ کچھ لوگ دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو دین کی طرح نبھاتے ہیں، آج ہمارا کلچر تو اس سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے، اور یہ بھی اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس دیندار کا جو اللہ کی طرف باتوں کو جھوٹ سچ مچ اس طرح سے منسوب کرتا ہے۔ یہ اصل میں علماء یہود پر تنقید ہے، اللہ نہ کرے آج کے مسلمان دینداروں پہ بھی یہ بات سامنے آئے۔ فرمایا، اور ان میں بعض ان پڑھ بھی ایسے ہیں، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل پر ہے، اٹکلے کر دیں۔ اس کو ذرا سا نوٹ کیجیے، فَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان پڑھ لوگ کون ہوتے ہیں؟ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، آپ کہتے ہیں جس کو اے بی سی ڈی لکھنی نہیں آتی، جس کو دو جمع دو چار نہیں آتا، اللہ اس کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان پڑھ وہ ہے جس کو کتاب نہیں آتی۔ اس پہ رکھ کر ذرا آج پاکستان کا لٹریسی ریٹ تو دیکھیے، دنیاوی تعلیم میں تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو جتنا آج ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ 10 لوگوں سے جا کر پوچھئے قرآن کتنا سمجھ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ سے رشتہ نہیں نبھے گا اگر اس کی کتاب کو نہیں سمجھیں گے۔ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خود ساختہ باتیں اللہ کے نام لگاتے؟ فَوَيْلُ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ اللہ سے دور کرنے والا ایک اور عمل آ گیا آپ میرے سامنے، رشتے کچے ہوں گے ان دینداروں کے جو دین کے کام کو دنیا کے لیے کریں گے۔ لوگ سوچیں گے یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسا نہ کرے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے, وعید میں گرنے سے بچا لے. پھر آیت 18, ٹاپک لکھیے خوش فہمیاں. ذرا سا سمجھ لیجئے, جب دیندار دنیا دار بن جاتے ہیں نا, جب دینداری دکانداری بن جاتی ہے نا, تو عوام الناس خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ کر لو تو اتنا ثواب, اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی, اس کے نام کی نیاز دے آؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ ایسے لوگوں کی خوش فہمیوں کو دور کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے, ایام معدودہ. ان سے کہو تمہارے پاس اللہ کا کوئی اجازت نامہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. کیا پتہ چلا اللہ کے ذمہ باتیں بندہ کب لگاتا ہے؟ بے سوچے سمجھے چیزوں کو اللہ کے نام پہ ڈال دیتا ہے. یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. کیا پتہ چلا خود اپنے دام میں سیاد آ گیا. خطائیں قیامت کے دن گھیر لیں گی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ انسان اپنے گناہوں کے پھیر میں خود آ جاتے ہیں. اس کے بعد آیت 82 سے 83 بہت خوبصورت آیت ہے. رشتے جوڑیے, اور کن کاموں سے رشتے جوڑتے ہیں اسے ایک آیت میں آپ کو دکھیں گے, اور اصل میں یہ وہ احکامات ہے جس پہ آج میں اور آپ عمل کر لیں تو اللہ سے لے کر بندوں تک رشتے جوڑیں گے. کیسے؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں, جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اسی طرح قرابت داروں, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا. یہ ہے اس آیت میں سے غور و فکر کا نقطہ. قولوا للناس حسنا, آپ کو جو شیٹ ملے گی اس میں ایک عمل پوچھا جاتا ہے کہ اس پارے میں سے رشتوں کو جوڑنے والا عمل کیا ہے. تو قولوا للناس حسنا, اس کو ایک شعر میں بھی کسی نے کہا, شعر کا کیا مصرع ہی کہہ لیجئے, کہ زبان شیری, سب بولیے زبان شیری ملک گیری. یہ زبان میٹھی رکھیے, لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے. حسنا کیا ہے؟ اچھی باتیں کریں, دل نہ دکھائیں, تانے نہ دیں, بہو بیٹیوں کو ہر وقت کوستے نہ رہیں, بڑوں کی برائیاں نہ کرتے پھریں. ہر بندہ اگر اس پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. اسی طرح سے قرابت داروں, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا, نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ منہ موڑے ہوئے ہیں کہ منہ اللہ کے دین کی طرف ہے. عملی تقاضے بہت کم لوگ نبھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گفتار کے غازی کردار کے غازی بن نہیں سکتے. اللہ آپ کو مجھے بچائے. پھر آگے آیت 84-85 کا ٹاپک لکھیے گا, آدھے دین سے پوری جنت کیسے ملے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاؤ اور کچھ کو چھوڑ دو؟ تو اللہ کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے. کیسے؟ آیت 84-85, جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا, قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا, تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کے شاہد ہو, لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو ان کے فدیے دیے, لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کوئی خیال نہ کیا. کیا پتہ چلا؟ پک اینڈ چوز. دین کے نام پر جب لوگ آدھی باتیں لے اور آدھی چھوڑ دیں تو دین کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. مثال دوں گی, بریانی بناتے ہیں آدھے مسالے ڈالتا ہی نہیں ہے, کیا وہ خوشبو بنے گی؟ وہ ذائقہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. کھانے میں سے کچھ چیزیں کم کر دیں تو کھانے کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ وہ چیز وہ رہتی نہیں. دین کا ایک خاص ٹیسٹ ہے, بڑا پیارا, بڑا مزے کا ہے. ہم آدھا دین لیتے ہیں نا تو باقی بھی سخت ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے ہمیں پورا دین ملے. تو یہاں ایک عمل لکھیے, اللہ سے رشتہ صرف اس کا جڑتا ہے جو پورے دین پہ عمل کرتا ہے. اگر ایک سلائڈ دیکھیے تو یہاں آپ کو ان 10 کمانڈمنٹس جس کو ہم نے اس آیت میں دیکھا ہے اس کا خلاصہ ملے گا. بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, سب سے پہلے حقوق اللہ تھے, اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. دیکھیے اللہ کا بس ایک ہی حق ہے آپ کے اوپر بڑا سا, اسی کے اندر سب آ جائیں گے. اس کے بعد حقوق العباد ہے, والدین کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, یتیموں کے اور محتاجوں کے حقوق ہیں. تیسرا حکم تھا عبادات کا جس میں نماز اور زکوٰۃ آتی ہے. اب اس ایک آیت کو آپ نے پڑھا, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ تین مختلف کیٹیگریز ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد اور عبادات. اللہ تعالی ہمیں دین کو اے ٹو زی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 85-86, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے عذاب کی مار, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. چند سیکنڈ غور کیجیے اس سے پہلے کہ پارا پورا ہو جائے اور ہم یہاں سے خوشی خوشی چلے جائیں کہ الحمدللہ پارا پورا ہو گیا. اس آیت میں 3 سیکنڈ غور کیجیے. اللہ سے رشتہ کمزور ہے اس شخص کا جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. اللہ ہماری ترجیحات کو بدل دے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. عمل کی بات کیا نکلتی ہے اس میں سے؟ کہ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی علامت ہے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں, کیا میں اللہ کی بات کے آگے جھک جاتی ہوں یا اکڑ جاتی ہوں؟ اور اس کے بعد آیت 87, اس کا ٹاپک لکھیے گا, خواہش نفس پر چلنا دین سے روک لیتا ہے. یاد رکھیے سب سے بڑا بت جس نے اللہ سے رشتہ کاٹا ہوا لوگوں کا وہ نفس ہے. افرائیت من اتخذ الہہ, اسی کا ذکر آیت 87 میں, ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے, اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی, لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی, تم نے جھٹ سے تکبر کیا, بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. دیکھیے اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے اس بندے کا جو حق کی طرف بلانے والے پہ ظلم و ستم شروع کرتے. یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے ہیں, نہیں نہیں, بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا, ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ کی رحمت سے دوری دل کے اوپر غلاف بنتی ہے, اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی, حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے, تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے انکار کرنے والوں پر. یعنی کیا بات پتہ چلی آپ کو مجھے؟ اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجت سمجھ لیا تھا, اور ایسی چیز ان کی زندگی میں آ گئی کہ جس نے ان کو غلط چیزوں پہ ڈال دیا. آپ کے میرے عمل کی چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے اس چیز کے ساتھ لینا ہے. ذرا سا سوچئے کہ آپ اور میں کہاں غلطی کھاتے ہیں. اپنا وہ عمل سوچئے کہ جس کی وجہ سے آپ کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس چیز کو آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر محسوس نہ کریں تو بات نہیں بنتی, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. سچی بتاؤں, ہماری آج مسلمان ہونے کی ناطے سے یہ حالت ہے کہ جن لوگوں کو خود نہیں پتا اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے بیٹھے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. تو مجھے تو خوف آ رہا ہے ان ساری چیزوں کو بات کرتے کہلاتے سنتے ہوئے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے عمل میں سے ہر وہ چیز نکالیے کہ جو آپ کا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق توڑتی ہے. سب مل کے پڑھیں سورۃ فاتحہ پڑھیں. جی سورۃ فاتحہ پڑھیے. الحمد لله.
ہے تو ہم آپ کے پاس
آپ نے ابھی جو پڑھا ہے آپ کو سمجھ ہے؟ کتنے لوگ صرف ایسے ہی پڑھ رہے تھے اور کتنے لوگ ہیں جو شعور کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی اصل میں، ہم اپنے آپ کو ایک لکیر کا فقیر بنا کر پڑھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، تو کم از کم آج اتنے نقطے سامنے آنے کے بعد آپ کو مجھے ضرور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کمی کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ہدایت کے راستے پہ جمنا آسان کر دے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل ثابت کر دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہمارے سامنے آ جائے کہ کل آنا ہی مشکل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سزا میں اس چیز سے دور کر دے۔ اور آیت 19، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیا چیز دیکھ رہے تھے کہ کیسے لوگ دل کی سختی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر دین کے کچھ حصوں پہ عمل کرنا اور کچھ کو نہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 90، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس بندے پہ چاہا نازل فرمایا، اس کے بعد چلو غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو حسد سے خود کو بچانا ہے، یہ ہمارے اس بارے کا وہ نقطہ ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے۔ خود سے پوچھیے مجھے کس کس سے حسد محسوس ہوتا ہے، خاندان کے لوگوں سے، ساتھ رہنے والوں سے، دینداروں سے؟ آؤ سب اللہ پڑھیے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کئی لوگ صرف حسد کی وجہ سے اپنی کی کرائی ساری نیکیوں کی کھیتی کو جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آیت 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تم دریافت کرے، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو، دوبارہ آ رہا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اس کو نوٹ کیجیے، اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے اس بندے کا جو کہتا ہے سنوں گا تو صحیح مانوں گا نہیں، سمینا وا صحیح نہ کہنا۔ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی بس سبب ان کے کفر کے۔ تو کیا پتہ چلا عمل کا نقطہ؟ دلوں میں چھپی ہوئی محبتیں بعض دفعہ اللہ کی نافرمانیوں پہ مائل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قابو پانے والا بنا دے۔ 93 سے 95، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ ٹاپک لکھیے گا، کتنا برا ہے ایمان جو تم کو حکم دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی بات نوٹ کر لیجئے، بعض دفعہ انسان اس طرح کی خواہشات کرتا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کا پول کھول دیا کہ ان کے محبت کے دعوے بالکل چھوٹے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص۔ اے نبی، آپ ان کو اس پر حریص پائیں گے۔ احرص الناس علی حیاتن، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ لمبی عمر کی خواہش، لمبے لمبے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایسے لوگ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. پھر 97 سے 98 اس کا ٹاپک لکھیے, اللہ والوں سے دشمنی. اللہ سے دشمنی ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو, جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا, جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے, تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو, ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا, جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا, ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے. یہاں سے سمجھیے گا. اگلی آیتوں کا ٹاپک لکھ لیجئے, اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالنے کا نتیجہ جادو ٹونا. یہاں سے آگے جادو ٹونے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پر ہمارے پاس ایک بہت اچھا لیکچر بھی ہے, ایک کتاب بھی ہے, دم ذریعہ علاج. اس میں جادو کا علاج بھی ہے, نظر بد کا بھی ہے, حسد کا بھی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیجا جائے گا. آپ ایپ سے بھی اس کو سن سکتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی سنیں گے. اور اسی طرح ان آیتوں کی تفسیر سبیل الجنہ سے یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کرنا کرانا کفر اور حرام کا درجہ ہے. تو اگلی آیتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ جادو ٹونا. فرمایا آیت 102, اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا, بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا. وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں, کفر نہ کرو. یعنی فرشتے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جادو مت سیکھو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے. یعنی جادو کی بدترین قسم شوہر بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جدائی ڈال دینا. اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے ہوتے تو آپ کا میرا عمل کیا ہو. کسی بھی قسم کا جادو ٹونا, چاہے آپ علاج کی نیت سے کر رہے ہیں, چاہے کسی کے اوپر کر رہے ہیں, یا آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دے گا, تو لکھیے گا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جادو کرنے کرانے والے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے. اور بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے یہ اپنے آپ کو فروخت کرے. کاش وہ جانتے ہوتے, اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے. دیکھیے توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے, جادو کرا لیے, توبہ کرو, نیا کلمہ پڑھو. تو کیا کرتے؟ اللہ کی طرف سے بہترین ثواب ان کو ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. اے ایمان والو, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت کہا کرو, بلکہ انظر نہ کہا کرو, یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا پتہ چلا؟ بادب بادنصیب. ٹاپک لکھ لیجئے اس آیت کا. یہ بادب بادنصیب ہونے کی باتیں ہیں. جو لوگ عزت نہیں کرتے دوسرے کی, وہ کبھی بھی اس میں سے خیر نہیں پاتے. اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے, یہاں اس کو بھی نوٹ کیجئے, تقوی اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے, اور اللہ کے نبی کا مذاق تو اگلی چیز جس سے اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا ہے وہ توہین رسالت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے, آپ کی شان میں گستاخی کرے, اللہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کر رکھے. عمل کی بات کیا ہے؟ کہ ایسے لفظ جس میں کسی کی اہانت ہو, کسی کی تنقید ہو, یعنی اس کی انسلٹ ہو رہی ہو, وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ادب اور احترام کے طور پر اچھے لفظ استعمال کیجئے. اپنے سے پوچھئے محاسبے کا نقطہ, کیا میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں؟ کیا میں لفظوں کے استعمال میں محتاط ہوں کہ نہیں؟ پھر آیت 105 سے 106 اس میں لکھے گا, حسد کے نتیجے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے؟ اس کی ملکیت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. اگلا رویہ نوٹ کیجئے، بےجا سوالات کرنا. کسی دیندار سے ایسے سوال پوچھنا کہ وہ حکم بدل کر ہی بتانے پہ مجبور ہو جائے، یہ بھی عمل انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. پھر آیت 109-110، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر، یہ ہے آیت حسد کا جو ٹکڑا جو آپ کے سامنے ہے. آپ نوٹ کریں کہ اس حصے میں حسد کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے. تو یہی تھی وہ چیز جس نے بنی اسرائیل کو منصب امامت سے ہٹا کر مسلمانوں کو آگے کر دیا. تو فرمایا، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کرو کیا؟ تم نمازیں قائم رکھو، رشتہ جوڑے گا نمازوں کے ذریعے، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اس سے بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. یا آپ اس وقت جو بیٹھے، یہ جتنی چھوٹی سی گڑبڑ ہوئی بیچ میں اس کی وجہ سے چند منٹ آگے جا رہا ہے، یہ آپ کے حق میں صدقہ ہے. آپ کے لیے قیامت کے دن اس کا اجر ہوگا. گھر سے نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے تھوڑی دیر کچھ نہیں سن سکے، کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ پہ راضی رہو. تم انسان ہو، تمہاری کوششیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کیا کرو؟ جو یہاں تکلیف آئے گی سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. آگے آیت 111-112، اس کا لکھ لیجئے، خود ساختہ جنت. کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی اور نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں. ان سے کہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، یہ ہے رشتے کو گڑھا کرنے والی چیز. اللہ سے پکا رشتہ جڑے گا آپ کا اگر آپ کے اندر خلوص ہوگا. بے شک اسے اپنے رب کا پورا بدلہ دے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا. اس پر نہ تو کچھ خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی. اللہ میں خلوص دے دے. دعا کیجئے، اللہ میں مخلص کر دے. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. لکھیے آیت کا ٹاپک، فرقہ واریت سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور اللہ کو وہ بندہ بالکل اچھا نہیں لگتا، رشتہ بڑا کچا ہوتا ہے اس بندے کا اللہ سے جو فرقہ واریت کی بات کرے. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ آیت 114-115، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے بھی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے اس وقت جب اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دی جاتی ہیں. وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا میرا عمل کیا ہے؟ اپنی کو دعا مانگی. اس وقت میں آپ سب کو ریلیکس کرنا چاہتی ہوں، بالکل ریلیکس ہوں، آنکھیں بند کریں. کوئی دھڑکا، کوئی غم، کوئی تکلیف جو اس وقت دل کو لگا ہوا ہے اس کو سوچیں. کوئی بیمار ہے تو اس کا سوچ لیجئے. کوئی جاب لیس ہے تو اس کا سوچے اور پھر اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تو تو صاحب کن فیکون ہے، میرا یہ کام کر دے۔ اور میں آپ سب کے لیے آمین کہتی ہوں کہ آپ نے جو دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے ساتھ خیر والا کر کے قبول فرما لے۔ آیت 116-117 یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ اس کا ٹاپک لکھئے چھوٹا منہ بڑی بات۔ بڑے بڑے تقاضے کرتے ہیں بعض لوگ اللہ سے، یا کیا کہتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا۔ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ ہمیں اسی کا مکلف کر دے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم کے آ جانے کی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اب تیسری پکار۔ ابھی تک ہم نے دو دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا پڑھا، تو آیت 122-123 ٹاپک لکھ لیجئے، تیسری اور آخری پکار بنی اسرائیل کو۔ کیا اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ واتقوا یوما، آپ کے میرے لیے یہ آیت ہے۔ اب سارے تفکرات چھوڑے، ایک ایسا نقطہ لے کر جائیں جو گھر جانے تک آپ کے ساتھ رہے، اور وہ ہے قیامت کے دن کا ڈر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کیا بنے گا اس دن، سوچیے ذرا۔ اور اس کے بعد آیت 124 جو اس پارے کا کلائمیکس، ٹاپک کیا تھا، اللہ سے رشتہ، اس کی عملی مثال، شخصیت۔ اس پارے کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل کے طور پہ، کہ اگر تم نے اللہ سے رشتے جوڑنے ہیں تو ابراہیم کو فالو کرو۔ کیسے؟ آزمائشوں میں الحمدللہ بولو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، دیکھیے چنے ہوئے لوگوں کا ذکر شروع ہوتا ہے ابتلا سے۔ ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا قرب دینے کے لیے آتی ہیں۔ ہم اور دور ہونے لگتے ہیں بعض اوقات دین سے دور ہو کر۔ اپنا محاسبہ کریں، ابراہیم کو اللہ نے آزمایا وہ تو پورے اترے، جب اللہ مجھے آزماتا ہے تو کیا میں پوری اترتی ہوں؟ دوبارہ سنیے اس آیت کو اس شعور کے ساتھ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بے لاگ اللہ کا انصاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم سے اپنا کام لیتے ہیں۔ یہاں آپ سب والنٹیئرز کے لیے، انصار اللہ جو اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوششوں میں، یا اب آپ کے لیے خراج تحسین۔ اور وہ کیا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس سے اپنے گھر کے کام لیتا ہے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل سے لیے۔ یہاں بس ایک نیت کیجئے، بچوں کو ساتھ لے کر چلیے، کل سے بیٹیوں کو ساتھ لائیے، جہاں سے بھی ہیں۔ مرد ہیں تو بیٹوں کو ساتھ لے کر مسجدوں میں جائیں، مائیں ہیں تو بیٹوں کو، ساسیں ہیں تو بہوؤں کو۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کو ساتھ لیے بغیر دین کے کام نہیں ہوتے۔ اس کی مثال سنیے آیت 125 میں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ دین کی جگہوں کو پاک صاف رکھنا انبیاء کرام کا شیوا تھا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت ابراہیم نے حج کے طریقے پوچھے، اللہ نے دے دیے. آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ ہے، اس کو بعد میں آرام سے دیکھیے گا، جب کبھی مکہ حرم جانے کا موقع ملا تو اس کو دیکھ کر حج کا طریقہ دہرا لیجئے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس روح کو لانا ہے جو کہ ان ساری عبادات کے اندر ہے. ابراہیم صلی اللہ نے اپنا گھر بنوا لیا. اب ابراہیم دعائیں مانگتے، پورا رکوع دعاؤں سے بھرا پڑا 126 سے آگے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرح بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے. اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں کے اوپر آمین کہنے والا بنا دے. شعور سے آمین کہیے. 127-128، باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کے مستری اور مزدور. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، ہم اس گھر کو آباد کرنے والا کلام پڑھ رہے ہیں. اپنے لیے ہر بندہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے کہے ربنا تقبل منا. آپ کہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ ہوتے تو اس آپ کے لیے کوئی کچھ کرتا؟ تو لہٰذا ہر نیکی کے بعد کہیے اے اللہ قبول کر، کیونکہ اصل چیز قابلیت نہیں قبولیت ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. آپ سب آمین کہیے ان دعاؤں پہ. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. ربنا تقبل منا، سب پڑھیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سنتا بھی وہی ہے، جانتا بھی وہی ہے، حالات کو وہی جانتا ہے. تو کیا کرے؟ کثرت سے دعائیں مانگیے. ربنا، پڑھتے جائیے ساتھ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹاپک کیا بنا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ میں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے. اور اب دعائیں مانگی جا رہی ہیں ایک آنے والے نبی کی. لکھ لیجئے اس کا ٹاپک، دعائے خلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وہ ہے دعا آپ کے سامنے، آیت 129-130. اے ہمارے رب، انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور وہ دعا قبول ہوئی، اور بی بی آمنہ کے گھر میں ایک پھول کھلا جس کی روشنی، جس کی خوشبو نے پوری دنیا کو مہکا دیا. اور اب آپ کے میرے لیے ایک معیار، کیا دین ابراہیمی سے وہی بے رغبت ہوگا جو محض بے وقوف ہو؟ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوگا. تو اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے اس شخص کا جو دین ابراہیمی سے دور ہو. عمل کی بات کیا ہے؟ کہ قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، حدیث کو ساتھ ملا کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہدایت بھی لینی ہے. پوچھئے اپنے آپ سے، کیا میں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مانتی ہوں، حکمتیں لیتی ہوں قرآن میں سے؟ اور آیت 131-132، جب کبھی بھی نے ان کے رب نے کہا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. دعا کیجیے اللہ یہ جملہ آپ ہمارے لیے بھی، کیا فرشتوں کے سامنے بولیں، فرشتوں میری یہ وہ بندی ہے جو اس کو کہتا ہوں یہ کرتی ہوں، جب کہتا ہوں تب کرتی ہے. اور اللہ ہمیں ہر حکم میں لبیک کہنے والا بنا دے. جب کبھی ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا. قال اسلمت لرب العالمین، اس جملے کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ دل اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ٹوٹل سرنڈر ہو جائیں، پورا سبمٹ کیجئے. پھر بستر مرگ پہ ایک باپ کی دعا، دیکھیے گا اس کو ذرا سا. یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو نہیں ٹوٹتے. ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ کیسا؟ یعقوب ساری زندگی اللہ کے بندے رہے, غم کیا تھا کہ پیچھے سے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں. اور بڑے درد کے ساتھ ایک جملہ بولوں گی, آیت 133 پہ, آج ہمیں بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں, کیا کہ بچوں ہمارے بعد تمہارا دین کیا ہوگا. سنیے گا, کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے ابا اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی, جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. چلیے آپ اپنے اولاد سے رشتے میں پوچھئے, آج جا کے پوچھیں گے جب موقع ملے, مناسب موقع دے کر اپنی اولاد سے پوچھئے گا کہ تم میرے بعد کس دین پہ رہو گے. باقی رہ گئی بات نبیوں کی امت, تو فرمایا یہ جماعت تو گزر چکی, جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے, ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. یعنی آپ اپنا فرض ادا کیجئے, اولادوں کی تربیت بھی کیجئے, نصیحت کیجئے, اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا. یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے, تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرق نہ تھے. یہ بھی اصل میں انہی لوگوں کو بنیاد بنا کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم نے بھی اپنی امیدیں بزرگوں سے تو نہیں لگا رکھی. عمل کیجئے, دوسروں پہ نظریں لگانے کی بجائے اللہ پہ نظریں لگائیں. اور پھر آیت 136, اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. آگے لکھیے آیت 137-138, ایمان کا معیار صحابہ کو مان لو, کیسے؟ اور انبیاء کرام کو, اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر منہ موڑیں تو بالکل وہ اختلاف میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا, یعنی آپ کو ان سے بچا لے گا, اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. کرو کیا؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا, ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ صبغت اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت سے آزاد ہر رنگ اللہ کا, اخلاص کا رنگ, تقویٰ کا رنگ. یہ نہیں کہ ظاہری طور پر مسلمان دکھیں تو دل میں کھوٹ ہو, یا ظاہری طور پہ کچھ اور دکھے اور دل میں ایمان ہو. یہ دیکھیے اس رنگ کو چڑھنے کے درجے اس تصویر سے دیکھیے گا. سب سے پہلے بندہ مسلم بنتا ہے, بہت چھوٹا سا ایمان ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ عبادات کا خوگر ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ایمان بڑا ہو رہا ہے, اور آخر میں پھر مخلص بن جاتا ہے. اللہ ایسا گروہ تیار کرنا چاہتا ہے جو ہر رنگ سے پاک ہو اللہ کے رنگ میں. کپڑے کو رنگنے کے عمل کو ذہن میں لے آئیے تو آپ کو مجھے مشکلات کی بھٹی سے کچھ عرصہ تو گزرنا پڑے گا, لیکن یہ رنگ آئے گا. یہ ہمارا اس آج کے پارے کا تدبر کا نقطہ ہے, یعنی آیت تدبر ہے. اس پہ انشاءاللہ کل تھوڑا سا غور کر کے اگلے پارے پہ جائیں گے. آخری آیتیں پارے کی 139 سے اینڈ تک, آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مخلص کر دے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ؟ کیا پتہ چلا کہ بحثیں نہ کرو. بحث کرنے والوں کو آپ نے, میں نے ایک جملہ بولنا ہے جو آیت 139 میں سیکھ لیا, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تو اپنا سوال کیجئے خود سے, کیا میں گھبرا کر غلط بات مان تو نہیں جاتی, یعنی پیئر پریشر میں تو نہیں آ جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ دے. اللہ کے پاس شہادت چھپانے والوں سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. یہ امت ہے جو گزر چکی, جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے, اور تم ان سے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. یہ ہے اصل میں آخری بات. اپنی اپنی پڑی ہوگی قیامت کے دن، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے سے پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ گناہ سیاہ پھیل جاتا ہے اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے گناہ معاف کیے، توبہ کے پانی سے دل صاف ہو گیا. بخاری کی یہ روایت تھی جو اس کا خلاصہ آپ کو بتایا گیا. تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ سلام پھیرتے ہوئے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم بھی اس بارے کے اینڈ پہ یہی کہتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے راہ دکھا، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. آپ کے میرے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، شروع میں ذکر کر دیا تھا، پورے پارے میں سے جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات ہیں اس کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کریں. محبت کی علامت ہے نا، جو رنگ آپ کے پاس ہو وہ لے لیں. یہ تو ایک بات تھی صرف. اور اس پر 3 سیکنڈ غور کریں اور اپنے تعلق باللہ کے درجوں کو چیک کیجئے. رشتے ٹوٹے دکھے، توبہ کیجئے، معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکیاں کیجئے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. تو یہاں پہ یہ پارا پورا ہوا اللہ کی توفیق سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.